الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ حلال کو حرام کر لینا بھی جرم ہے، جیسے حرام کو حلال کر لینا غلط ہے اسی طرح اللہ کی کسی حلال چیز کو حرام ٹھہرانا بھی غلط ہے. حلال اور حرام کے فیصلے صرف اللہ کا اختیار ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام ٹھہراؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. ولا تعتدوا، اور نہ ہی حد سے بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھانے کے حقیقی آداب بیان ہو رہے ہیں، اور کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بطور رزق دی ہیں حلال اور طیب. ہم نے کہا تھا کہ دو شرائط ہیں، ایک تو یہ کہ جانور حلال ہو، ذبیحہ کیا گیا ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ اس میں نہ خون نہ ہو، مردار نہ ہو، خنزیر نہ ہو، غیر اللہ سے منسوب نہ ہو، لیکن ساتھ ہی وہ حلال آمدنی کا بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ حرام سے لیا گیا ہو. تو یہ حلال اور طیب دونوں یہاں شرائط ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو. آگے اقسام یمین آ رہی ہے، اور یمین کہتے ہیں قسم، اور قسم کھا کر توڑ دیا جائے تو اس کا کفارہ بھی آگے بیان ہو رہا ہے. فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ معاوضہ نہیں کرتا تم سے تمہارے لغو قسم کی قسموں کا، یعنی جو آدمی عادتاً کھاتا رہتا ہے واللہ تاللہ ہر بات میں جو ہے قسم کھا لی، لیکن فرمایا ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن وہ معاوضہ کرتا ہے تمہارا ان قسموں پر جو تم پختہ ارادے سے کھاتے. فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ ان قسموں کا قسم کھا کے توڑ دینا یہ اچھا نہیں ہے. اگر اچھی بات پر قسم کھائی اس پر قائم رہنا چاہیے، لیکن اگر قسم توڑ دی تو پھر جو ہے وہ اس کا کفارہ بیان ہو رہا ہے. نمبر ایک کہ کھانا کھلاؤ 10 مسکینوں کا، اوسط درجے کا، مت اطعمون اہلیکم، جو اپنے گھر والوں کو کھلا دو. یہ نہیں کہ 2 کلو جو ہے وہ آپ چندی کے، یعنی تھوڑا سا گوشت لیا اور اس میں ڈونگا بھر کر پانی ملا کر پتلا شوربہ کر کے کھلا دیا، ایسا نہیں. جس طرح کا کھانا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اسی درجے کا کھانا جو ہے اس میں کھلایا جائے گا 10 مسکینوں کو. نمبر 2 او کسوتہم، یا پھر انہیں جو ہے وہ لباس مہیا کرنا ہے. او تحریر رقبہ، یا تیسرا یہ کہ ایک غلام آزاد کرو. تو قسم کھا کر توڑ دی ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا انہیں لباس مہیا کرو، یہ نہیں کہہ سکتے تو غلام آزاد کرو، اور یہ تینوں نہیں کہہ سکتے تو فرمایا فمن لم یجد، اور جس کو یہ میسر نہ ہو، فصیام ثلاثۃ ایام، تو پھر وہ روزے رکھے 3 دن کے. تو یہ قسم کا کفارہ ہے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، اور یہ ہے کفارہ تمہاری قسموں کا جبکہ تم قسم کھا لو، حلف اٹھا لو. وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اور اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. تو جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ اور کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. تو قسم صرف اللہ کی جائز ہے. یہ جو ہمارے یہاں ایک عادت ہو گئی ہے تمہارے سر کی قسم، ہمیں بچے کی قسم، اور فلاں کی قسم، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. قسم اگر کھانی ہے تو اللہ کی کھائی ہے. قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اصل میں یہ تاکید کے لیے ہوتی ہے یا پھر گواہی کے لیے ہوتی ہے، اور قسم جب بھی کھائی جاتی ہے تو کسی باعزت ہستی کی کھائی جاتی. تو آپ دیکھیں کہ میں کہوں کہ کل یہ کام کر دوں گا، اور میں کہوں اللہ کی قسم کل یہ کام کر دوں گا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک میں قسم کھانے سے زور اور تاکید بڑھ جاتی، بعض دفعہ قسم کھا کی جاتی ہے گواہی کے لیے کہ جو ہے یہ جیسے کہ جو ہے اللہ کی قسم، یعنی اللہ گواہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. اور پھر قسم کسی اعلیٰ ہستی کی چلتی ہے. اگر آپ کہیں کوڑے کی ڈھیر کی قسم میں نے یہ کام کیا تو آپ لوگ کہیں گے یہ کیا قسم کھا لیں. تو قسم کسی ایسی چیز کی کھائی جاتی ہے جو جس کی عظمت، تو انسانوں کے لیے سب سے عزت والی شخصیت کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے صرف اللہ ہی کی قسم کھانی چاہیے۔ آگے شراب اور جوئے کی ممانعت کا حتمی حکم آ رہا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانن شافیا، اے اللہ واضح کر دیجئے ہمارے لیے جو ہے وہ شراب کے بارے میں ایسا بیان جو شافی ہو اور بالکافی ہو، اور اس کے بعد کوئی ہمیں جو ہے مزید اس میں دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی جو ہے واضح آیات آ رہی ہیں۔ ہم نے کہا تھا شراب کی ممانعت کا حکم تدریجن آیا ہے، پہلے سورہ بقرہ میں کہا اس میں کچھ فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، لیکن اس کے نقصانات فائدوں سے بڑھ کر ہیں۔ پھر سورہ نساء میں آیا کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اگر تم نشے کی حالت میں، اب یہاں پر حتمی حکم آ رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، چار چیزیں گنا دی کہ یقیناً شراب اور جوا اور بت اور پانچے کے تیر وغیرہ، رجس من اعمال الشیطان، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، پس بچو ان سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور ساتھ ہی اس کی علت بھی بیان کر دی کہ اس کی شناعت اور برائی کیا ہے شراب اور جوئے کی، انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے، ایوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ بے شک ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض شراب اور جوئے کی وجہ سے۔ تو شراب میں آدمی کی عقل معاف ہو جاتی ہے اور بہت کچھ ایسی بکواس کر جاتا ہے کہ دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ کوئی جو ہے بڑے بڑے راز جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں اور خیال نہیں رہتا کہ بیوی کون ہے، ماں کون ہے، بہن کون ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا اسے شراب کے نشے۔ اسی طرح یہ جواری ہے کہ جوئے کی لت میں جو ہے مدہوش ہو جاتا ہے، کچھ ہوش نہیں رہتا اسے، کہ یہاں تک کہ اپنا سب کچھ جو ہے جوئے میں ہار جاتا ہے اور پھر بھی اس کی یہ حرکتیں نہیں جاتی۔ تو فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تاکہ تمہیں باز رکھے وہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آتے ہو؟ تو یہ بڑا سخت انداز ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتہائینا انتہائینا انتہائینا، اللہ ہم باز آتے ہیں، اللہ ہم باز آتے ہیں، اللہ ہم باز آتے ہیں، تو اس میں بڑا زور ہے۔ اور پھر بھی اگر کوئی کہے کہ کہاں کہاں ہے شراب حرام ہے، تو بھئی یہ تو اب بہت ہی یعنی اب کیا کہا جائے ایسے لوگوں کو جو ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، تو انہیں کسی طرح پھر منوایا نہیں جا سکتا۔ تو تاکید آگے فرمائی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں بخاری شریف کی روایت کہ جب یہ آیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے، چنانچہ جو ہے ہم جانتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہائی گئی، وہ شراب کے جو مٹکے تھے وہ توڑ دیے گئے، ہاتھ میں شراب تھی تو وہیں ہاتھ روک دیا گیا، منہ میں تھی تو اسے اگل دیا گیا، اور ایک حکم پر پوری مسلمان جو بستی تھی اور یہ پوری مسلمان ریاست میں وہ شراب سے سب نے ہاتھ اٹھا دی۔ تو یہ بھی بہت، حالانکہ اس میں بڑا وڈرال سمٹمز اور کیا کیا ہوتے ہیں، کوئی آسان کام نہیں ہوتا شراب کو چھوڑ دینا، لیکن ایمان کی جب ایک کیفیت بن جائے اور آدمی یہ سمجھ لے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے یا اپنی مرضی چلانی ہے، اور جب وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو بڑی بڑی پرانی عادتیں آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ حرام ہے، جیسے شراب ہی نہیں اور جو چیزیں نشے کی ہیں جیسے لیگل ڈرگز ہیں تو وہ سب بھی حرام ہیں، اور آپ نے فرمایا جس کی کثیر مقدار نشہ کرتی ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام۔ تو کوئی کہے مجھے ایک دو گھونٹ سے تو نشہ ہی نہیں آتا، تو یہ بات نہیں ہے کہ نشہ اتنا پینا حرام ہے کہ نشہ آ جائے، بلکہ جس چیز سے نشہ آتا ہے اس کا تھوڑا حصہ بھی استعمال کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے تاکید فرما برداری، وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ، اور حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا، وَاحْذَرُوا، اور ڈرتے رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَعَلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو خوب جان لو ہمارے رسول کے ذمہ تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ رسولوں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے بات کیوں نہیں مانی، رسولوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا یا نہیں، باقی ہم نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ آگے قرب الہی کے درجات بیان ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ تقویٰ ہے، جتنا تقویٰ ہمارے اندر ہوگا اتنے ہم ہدایت کے درجات اور قرب الہی کے درجات چڑھتے رہیں گے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کوئی گناہ، فیما تعیمو اذا متقو، اس میں جو کچھ کھا چکے جبکہ انہوں نے آئندہ کے لیے تقوی اختیار کیا، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ثم متقو وآمنوا، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، ثم متقو وآحسنوا، اب پھر تقوی اختیار کیا اور پھر احسان کے درجے پر فائز ہوئے. تو اسلام، ایمان، احسان، یہ تین درجات ہیں. تو ان ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. اب اس کی ایک تفسیر یوں کی گئی ہے کہ متقو وآمنو، اور جو کوئی بچا، تقوی کا مطلب بچنا ہوتا ہے، تو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا. اور یہاں بعضوں نے تفسیر کی ہے جو کوئی بچا کفر سے، وآمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ثم تقوا، اور پھر وہ بچا کبائر گناہ سے، وآمنوا ایمان لایا ثم تقوا، اور پھر وہ بچا صغیرہ گناہوں سے بھی، وآحسنوا، تو وہ کہاں پہنچ گیا؟ احسان کے درجے پر فائز ہو گیا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو محبوب رکھتے ہیں نیکوکاروں کو، احسان کے درجے پر فائز ہوں. تو وہ روایت بھی ذہن میں رکھیے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص داخل ہوا، اور بڑا صاف ستھرا لباس، اور بالکل ایسا جیسے اس کے اوپر سفر کے کوئی اثرات ہی نہیں تھے، نہ آیا دویا ہوا، اور وہ سیدھا آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لی، اور اپنے ہاتھ آپ کے دوزانوں پر رکھ دی، اور پھر اس نے جو ہے پوچھا کہ یا محمد اخبرنی علی الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، آپ نے بتایا کہ اسلام کیا کیا ہے، کن کن چیزوں پر ماننا. پھر انہوں نے پوچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، آپ نے وہ بھی بتایا. تو جیسے ہی آپ جواب دیتے تھے تو وہ کہتا تھا آپ نے صحیح کہا. تو انداز پوچھنے والا شاگرد والا ہے، اور جواب کی تصدیق کرنا یہ کچھ استاد والا انداز تھا. تو صحابہ حیران تھے یہ کیسا آدمی. پھر اس نے پوچھا کہ نبی مجھے بتائیے احسان کیا ہے. آپ نے فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ کو نہیں بھی دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر اس نے کہا احسنت، آپ نے بالکل صحیح کہا. اور پھر کہنے لگا کہ مجھے ذرا بتائیے قیامت کب آئے گی. آپ نے کہا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں ہے، یعنی نہیں پتا کہ کب آئے گی. تو اس نے پوچھا کہ اچھا قیامت کی علامات بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، اور ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں آپس میں مقابلہ کریں گے. تو بہرحال اس کی ابتدائی تفسیر تو یوں ہوتی تھی کہ بچیاں نافرمانی کریں گی اور ماؤں کے خلاف جو ہے اور ماؤں سے اپنی بات منوائیں گی. آج لیکن کلوننگ آ گئی ہے، اور واقعی ایک سیروگیٹ مدر ہوتی ہے، اور وہ اسے کرائے پر لیا جاتا ہے اور اس سے جو ہے کلون کرایا جاتا ہے. اب ہیومن کلوننگ بھی حالانکہ ناجائز ہے لیکن ہو رہی ہے دنیا میں. تو دوسرا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن بکریاں چلانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے. تو پورا میڈل ایسٹ ہمارے سامنے. تو بہرحال یہاں اس حدیث میں بھی یہ تین درجے تھے، اسلام، ایمان اور احسان. اور ہم نے کہا ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچنے کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کا پاس کرنا، اللہ سے ڈرنا. آگے حکمت حکم بیان ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید، اور البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ کچھ شکار کے معاملے میں، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جس پر پہنچ رہے ہوں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون ڈرتا ہے اللہ سے غیب میں، یعنی بن دیکھے، فمن اعتدى بعد ذلك، پس جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب. تو حالت احرام میں اللہ نے بحری یعنی بدری شکار سے منع کیا ہے، زمین پر جو ہے شکار نہیں ہوگا، یہ اللہ نے حکم دے دیا، اس پر عمل کرنے کا مطالبہ ہے. اور اس فرمایا اس کی ممانعت بھی آگے آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، مت شکار کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی شکار مارے گا تم میں سے ارادے کے ساتھ، یعنی یا تو وہ خود احرام میں ہو، خود ہی شکار کر لے کسی ہرن کا، کسی نیل گائے کا، یا وہ دوسرے کی مدد کرے، وہ دیکھو وہ جا رہا ہے ہرن اور اسے مارو، تو یہ بھی نہیں کر سکتا مورن، وہ امن کا نشان بنا ہوا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ خشکی پر کوئی شکار جو اس کے لیے جائز نہیں. تو فرمایا فجزاؤ مثل ما قتل من النعم, تو ان کا بدلہ ہے ویسا ہی جیسا انہوں نے جانور شکار کیا ہے. یحکم بہ ذو عدل منکم, جو فیصلہ کریں گے دو افراد تم میں سے اس علاقے کے. حدیم بالغ الکعبہ, اب اس کی تین شکلیں, نمبر ایک بطور قربانی کے تاکہ اس کا جو ہے بدلہ پہنچے کعبے میں, اور نمبر دو او کفارتم طعام مساکین, یا پھر اس کا کفارہ ہے کھانا کھلانا مسکینوں کو. او عدل ذالک صیاما, یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے. لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ, تاکہ وہ چکھیں اپنے کیے کا وبال. اف اللہ عما سلف, اللہ نے معاف کر دیا جو پہلے ہو چکا. ومن عادا, اور جو کوئی دوبارہ ایسا کرے عادا کرے حکم آنے کے بعد. فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ, تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا اس سے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ, اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا. تو یہاں بہرحال اگر کسی نے شکار کر لیا, فرض کریں ایک ہرن اس نے مار لیا اور حالت احرام میں تھا, تو اب پہلی چیز یہ کہ اس علاقے کے دو آدمیوں سے اندازہ لگایا جائے گا کہ اتنے سائز کا بکرا یا بکری جو ہے اس کی کیا دام ہے. تو جو وہ قیمت بتائیں گے, اب اسی قیمت کا ایک جانور جو ہے وہ ہدی کے طور پر وہاں اسے حضور حرم میں قربان کرنا پڑے گا اس کے کفارے کے طور پر, یا پھر اتنی قیمت سے لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا مسکینوں کو. فرض کریں وہ کہے کہ جی یہ جانور جو ہے وہ 20,000 کا ملتا ہے ہمارا اتنا, تو 20,000 روپے کا ایک جانور خرید کے حضور حرم میں ذبح کرے, یا 20,000 روپے کے برابر جو ہے وہ کھانا لے کر وہ مسکینوں کو کھلا دے, یا پھر وہ اندازہ کرے کہ کتنے روزے بنتے ہیں اس سے, یعنی صدقہ الفطر کی رقم بن جاتی ہے وہ ایک روزے کی, تو اتنے روزے جو ہے وہ پھر رکھے. یہ ہوگا کفارہ اس بات کا کہ اللہ نے منع کیا تھا اور اس نے پھر بھی جو ہے احرام کی حالت میں شکار کیا. آگے سعید البحری جو ہے وہ اسے حلال کہا جا رہا ہے, یعنی سمندری شکار کو اللہ نے حلال قرار دیا. احل لکم سعید البحری و طعامہ, اور حلال کیا گیا تم پر سمندر کا شکار اور اس کا کھانا. متاع لکم وللسیارہ, اور یہ فائدے کی چیز ہے تمہارے لیے اور باقی مسافروں کے لیے. وحرم علیکم سعید البدوی ما دمتم حرما, اور حرام کیا ہے اس اللہ نے تم پر یہ خشکی کا شکار جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو. بتق اللہ الذی الیہ تحشرون, اور ڈرو اس اللہ سے جس کے حضور میں تم سب جمع کیے جاؤ گے. آگے حکم آ رہا ہے شعائر اللہ کا احترام کرو. شعیرہ ہم کہتے ہیں ہر وہ شے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, جیسے بیت اللہ, کتاب اللہ, صفا مروہ, یہ اسی طرح حجاج کرام, یہ سب جو ہے اللہ کی یاد دہانی کے ذریعے. تو فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس, اور بنایا اللہ نے کعبہ کو جو گھر ہے حرمت والا اور قیام کا باعث ہے لوگوں کے لیے. اور نمبر دو وشہر الحرام, اور اسی طرح حرمت والے مہینے شوال, ذیقعد, ذلحج اور رجب کے مہینے. اور نمبر تین والحدی, وہ جانور جو حضور حرم میں لے جا کر قربان کیے جاتے ہیں. بل قلائدہ, اور وہ پٹے تلے ہوئے جانور جو اللہ کے نام پر قربان کیے جانے ہیں. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. وان اللہ بکل شیء علیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہے. تو یہ چیزیں جو اللہ سے منسوب ہیں ان کا احترام کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ آدمی صاحب ایمان ہے, اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ پھر ان چیزوں کا احترام بھی نہیں کرتا. آگے اللہ کی دو نشانیاں بیان ہو رہی ہیں, یا اللہ کی دو شانیں. اے علمو ان اللہ شدید العقاب, اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. وان اللہ غفور الرحیم, اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم کرنے والا بھی ہے. دونوں شانیں بیک وقت یاد رہیں تو آدمی جو ہے وہ صحیح معتدل رہتا ہے, ورنہ ان میں سے ایک میں غلو ہو جائے تو پھر آدمی بھٹک جاتا ہے. اگر صرف یہ خیال آ جائے کہ اللہ تو سزا دینے والا ہے, وہ انتقام لینے والا ہے, وہ عذاب دینے والا ہے, اور وہ تو پکڑ کرنے والا ہے, وہ حساب لینے والا ہے, اور پھر جب آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے میری تو بچت نہیں ہے, میں تو ہوں ہی اجان دوں گی, اور میں تو اب بچ نہیں سکوں گا, اور میں تو ہمیشہ کے لیے اب تباہی اور بربادی سے دوچار ہی ہو گیا. تو شیطان سے پٹی پڑھاتا ہے کہ جب ہو ہی جان دوں گی تو اب کیا فائدہ کیا اللہ کی بات ماننے کا, تو چھوڑو جو دن گزریں گے. تو آدمی پھر بھٹک جاتا ہے, مایوسی اسے احسار کر لیتی ہے اور گناہوں کی طرف آمادہ ہو جاتا. دوسری طرف اگر اللہ کی رحمت کی بڑی توقع ہو جائے کہ اللہ تو بس بخشنے ہی والا ہے، وہ تو بخش ہی دے گا، معافی کر دے گا، تو آدمی گناہوں پہ جری ہو جاتا ہے. تو دونوں کا بیلنس ہونا چاہیے. اس لیے صحابہ کہتے تھے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام، یعنی اپنے گناہوں پر خوف بھی ہو لیکن اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو، تو یہ کیفیت ہونی چاہیے. تو اللہ کی یہ دونوں صفات ذہن میں رہے. آگے فریضہ رسول کا ذکر، ما علی الرسول الا البلاغ، اور نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. تو رسول کی ذمہ داری تم سے منوا لینا نہیں ہے، بس بات پہنچا دینا ہے، بس ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی. اب تم مانتے ہو نہیں مانتے یہ اللہ خوب جانتا ہے اور وہ تم سے حساب لے لے گا. آگے تاکید اطاعت، اور فرمایا جا رہا ہے حق کا معیار کثرت نہیں ہے. بہت لوگ اگر ایک بات کو مان رہے ہیں تو ضروری نہیں ہو صحیح ہو. قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی کہہ دیجئے برابر نہیں ہے ناپاک اور پاک. پاک کا 100 روپیہ ناپاک کے کروڑ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو پاک وہ ہے جو اللہ کی رضا کا باعث بن رہا ہے، پاک وہ ہے جو اللہ کی ناراضگی غضب کا باعث بن رہا ہے. تو ناپاک جتنا بھی ہو تو وہ خسارے میں لے جانے والا اور تباہی کا ذریعہ بن رہا ہے. تو فرمایا کہ برابر نہیں ہے پاک اور ناپاک. ولو اعجبک کثرت الخبیث، اور چاہے تمہیں کتنا ہی متاثر کیوں نہ کرے ناپاک کی کثرت، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس اللہ سے ڈرو اے عقل والوں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. آگے آیات 101 102 میں غیر ضروری سوالات کی ممانعت. تو یہ سابقہ رسولوں سے بھی بڑے غیر ضروری لوگوں نے سوالات کیے، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ آ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے بتائی میری اٹھنی کہاں گئی، اسی طرح اللہ کے رسول میں والد کا انتقال ہو گیا بتائیے ان کا کیا انجام ہوا. تو اس پہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسالوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، نہ سوال کیا کرو ایسی باتوں کے بارے میں کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائے تم پر تو تمہیں ان سے تکلیف ہو. یعنی اگر وہ بتا دیں اللہ کے رسول کے تمہارے والد سب جہنم میں تو تمہیں کیا خوش ہو گئے تم. تو اس لیے ایسے سوال نہ کرو کہ اگر ان کا جواب دیا جائے تو تمہیں تکلیف ہو. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اگر تم پوچھو گے ان نبی سے اس دوران کے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تُبْدَلَكُمْ، تو وہ بتا دیا جائے گا تمہیں. اف اللہ عنہا، اللہ درگزر کرے ان سے، واللہ غفور حلیم، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا بدبار ہے. قد سألها قوم من قبلكم، اور سوال کر چکے ہیں اسی طرح سے اکثر لوگ ان سے جو ان میں سے جو تم سے پہلے تھے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ ہو گئے ان سے منکر. تو جو ہے سابقہ قومیں بھی اس طرح اپنے رسولوں سے پوچھتی رہیں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے قوم نے کہا کہ سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھا دیجئے تو ہم آپ کا ایمان لائیں گے، اور ان کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا لیکن وہ ایمان نہیں لا سکے. تو اسی طرح اب آگے خود ساختہ حرام ٹھہرانے کی ممانعت آ رہی. حرام وہی ہے جو اللہ نے منع کر دیا، حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال ٹھہرا دیا. ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کس چیز کو حلال کر لے یا حرام کر لے. تو خود ساختہ حرام ٹھہرانے کی ممانعت، ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا ہم، اور نہیں مقرر کیا اللہ نے نہ کوئی بحیرہ اور نہ کوئی صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ ہم. اب یہ چار قسم کے اونٹ اونٹنیاں تھے جو عرب جو ہے انہیں اپنے اوپر حرام ٹھہرا دیتے تھے. بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جسے بت کے نام پر وہ آزاد کر دیتے تھے، اس کے کان جو ہے وہ چیر دیتے تھے، کاٹ دیتے تھے، کان پھٹی، اور یہ گویا علامت تھی کہ اب اس پر نہ سواری کریں گے، نہ اس کا دودھ استعمال کریں گے، نہ اس کا گوشت کھائیں گے، بس یہ آزاد ہے اب یہ بت کے نام پہ، اب جہاں مرضی چلے چونکہ جو مرضی کرے. اسی طرح صاحبہ، یہ ایسی اونٹنی تھی جس سے کچھ تعداد میں مادہ بچے ہو جاتے تھے، یعنی اس نے 8-9 اونٹنیاں جن دی تو اب جو ہے وہ معتبر ہو گئی، اب اسے چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر کہ یہ بہت ہی معتبر اونٹنی ہے، اب اس پر ہم سواری نہیں کریں گے اور اسے اس کا دودھ بھی استعمال نہیں کریں گے. اسی طرح وسیلہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ جسے کسی بت کے نام پر جو ہے وہ وقف کر دیا جائے. اسی طرح ہام وہ اونٹ تھا جس سے 10 بچے جو ہے جس کے نطفے سے ہو جائے تو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور اس پر سواری کرنا، ان کا گوشت استعمال کرنا اسے اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کہاں ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا، تم نے کہاں سے من گھڑت چیزیں جو ہے اختیار کر لی. ولکن الذی کفروا یفترون علی اللہ الکذب، اور لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر افترا کرتے ہوئے، واکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. آگے شرک کے لیے جو عموماً دلیل دی جاتی رہی ہے وہ بیان ہو رہی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے اس کے رسول کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بس وہی کافی ہے جس پر ہم نے پایا اپنا آبا و اجداد. تو آبا پرستی، کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے، یہ تو ہمارا خاندانی طریقہ ہے. تو کہا جا رہا ہے اولو کانا آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ راہ راست پر ہوں، پھر بھی ان کی پیروی کروں. تو یہ کوئی صحیح طرز عمل نہیں ہے. اگر بڑوں سے کوئی غلطی ہوتی آ رہی ہے تو ہمیں اس کی اصلاح کر دینی چاہیے. اللہ رسول کے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور خاندان میں جو غلط ریت چل رہی ہے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے تعدیل عن الاصلاح غیر کا حکم آ رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کسی اور کی گمراہی کو اپنے لیے جواز نہیں بنایا جا سکتا. بعض لوگ معاشرے میں جو ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں اگر وہ غلط ہوتے ہیں انہیں جواز بنا لیتے. مثلا لوگ کہتے ہیں بھائی رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اب یہ ایک جواز بنا لیا آپ نے کہ بھائی اس معاشرے میں بغیر رشوت تو کام ہو ہی نہیں سکتا. جی پردہ تو بس دل کا پردہ ہے. اب بھائی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، سورہ نور سورہ عذاب میں آیات آ رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، وہ سب ایک سائڈ پر رکھ دی کہ بھائی پردہ تو دل کا پردہ، بھائی کہاں سے تم لے آئے ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں یعنی دوسروں کے گناہوں کو اپنے لیے جو ہے وہ ایک ڈھال بنا لینا کہ بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا، یوں نہیں چل نہیں سکتا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر لازم ہے اپنے آپ کی حفاظت. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور نہیں تو نقصان پہنچا سکتا تمہیں کسی اور کا گمراہ ہونا اگر تم ہدایت کرو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کے سب نے لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے. اس آیت پر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ دعوت کا کام کرنا ہے، اور یہ آیت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے خلاف نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے. یعنی اس سے بعض لوگوں نے یہ لیا بس اپنا اپنا دیکھو، باقی جو کرنا ہے انہیں کرنے دو، دوسروں کے گناہ کا ہمیں کیا مسئلہ، وہ اپنی قبر میں جائیں گے تم اپنی قبر میں جاؤ گے. اکثر بڑے بوڑھے کہتے ہیں بھائی دوسروں کو کچھ نہ کرو، تمہیں کرنا ہے تم کرو، بھائی وہ اپنی قبر میں تم اپنی قبر میں. تو ایسی بات نہیں ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر باقاعدہ حکم ہے اللہ، اور اس کے بغیر جو ہے کامیابی نہیں ہے. تو خود بھی بھلائی پر رہنا اور برائی سے بچنا، اور دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کی کوشش کرنا ہے. لیکن اس کا مراد یہ کہ اگر دوسرے بھٹک گئے تم انہیں منع بھی کر رہے ہو پھر بھی وہ باز نہیں آ رہے، تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر تم ہدایت کرو. تو ان کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، تمہاری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. لیکن یہ آیت پڑھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر امر بھی معروف ہے نہیں انل منکر کی ذمہ داری نہیں رہی، وہ اپنی جگہ قائم ہے. اسی طرح آیات 106 سے 108 تک ایک واقعہ ہے جس پر یہاں تبصرہ کیا جا رہا ہے. وہ اس طرح سے کہ حضرت بدیل سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو عیسائیوں عدی اور تمیم کے ساتھ شام کے سفر پر چلے گئے، ان کے ساتھ ذرا قیمتی سامان تھا، وہاں ان پر موت کا وقت آ گیا. چنانچہ انہوں نے ایک وصیت لکھی اور ایک فہرست بنائی کہ کیا کیا ان کا سامان ہے، اور ان دو عیسائیوں سے کہا بھائی یہ میرے گھر والوں کو دے دینا میرا سامان، میں تو مر رہا ہوں. چنانچہ اس میں ایک بہت قیمتی جو ہے وہ چاندی اور سونے کا بنا ہوا پیالہ تھا، وہ ان لوگوں نے نکال لیا اور اسے جا کر مکہ میں بیچ دیا. اب یہ جو گھر والوں کو وہ ان کا خط دیا گیا، اس میں انہوں نے فہرست دیکھی تو پیالہ اس میں ذکر ہوا ہوا تھا، وہ سامان میں تھا نہیں. اتفاق سے ایک کی نظر پڑ گئی مکہ میں، وہ پیالہ انہیں نظر آ گیا بازار میں، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جو ہے وہ مقدمہ کیا ان دو عیسائیوں کے خلاف. انہیں بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا بھائی پیالہ کہاں گیا، انہوں نے کہا وہ پیالہ ہم نے خرید لیا تھا. تو آپ نے کہا گواہ لاؤ، انہوں نے کہا گواہ تو نہیں ہے. تو آپ نے کہا اچھا قسم کھاؤ، تو ان دونوں نے قسم کھائی کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ بدائل نے مرنے سے پہلے ہمیں پیالہ بھیج دیا. پھر ان کے گھر والوں نے کہا نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ بدائل نے پورا خط لکھا ہے، اس میں فہرست دی ہے کون کون سا سامان ہے، اس میں پیالے کا ذکر ہے. تو پھر آپ نے ان سے کہا کہ اچھا تم ان کی قسم پر قسم کھاؤ. تو ان کے گھر والوں کی طرف سے بھی، بدائل کے گھر والوں کی طرف سے قسم کھائی گئی، آپ نے وہ پیالہ انہیں لوٹانے کا حکم فرمایا. تو یہ واقعہ ہے، اب اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں، یعنی وصیت پر گواہی کیسے دی جائے اس کا طریقہ بیان ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، اور فرمایا کہ شہادت ہونی چاہیے تمہارے درمیان جب آ پہنچے تم میں سے کسی پر موت، ہین الوصیت اثنانی ذوا عدل منکم، اور وصیت کرتے وقت دو آدمیوں جو تم میں سے انصاف والے ہوں ان کی شہادت ہونی چاہیے، او آخرانی من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، یا دو اور ہوں تمہارے علاوہ یعنی غیر مسلم اگر تم حالت سفر میں کسی اور ملک میں ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، آ پہنچے تمہیں موت کی مصیبت، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو روک لو ان دونوں کو نماز کے بعد، فیقسمانی باللہ، پھر وہ قسمیں کھائیں اللہ کی، ان ارتبتم لا نشتری بھی ثمنا، اگر تمہیں شک ہو کہ ہم نہیں لیتے اس کے بدلے کوئی قیمت، ولو کانا ذا قربا، اگرچہ وہ قرابت والے ہی ہوں، ولا نختم شہادت اللہ، اور نہ چھپاتے ہیں اللہ کی طرف سے گواہی، انا اذا لمن الآثمین، اگر وہ ایسا کریں یعنی گواہی چھپائیں، وہ یہ قسم کھائیں کہ ہم کوئی گواہی چھپانے والے نہیں اللہ کی طرف سے، اور اگر ہم ایسا کریں گواہی چھپائیں تو ہم گناہ گاروں میں سے، فین عسر علی انہما تحقق اثما، پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں کسی گناہ کے مرتکب ہیں یعنی جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، فآخرانی یقومانی مقامہما، تو دو اور گواہ کھڑے ہوں ان دونوں کے مقام پر، من الذین استحق علیہم الاولیان، یعنی ان لوگوں سے جن کی گواہوں نے حق تلفی کی ہے، اور وہ زیادہ جو اب دو گواہی دینے والے ہیں وہ زیادہ قریب ہیں، فیقسمان باللہ، تو وہ اب قسمیں کھائیں اللہ کی، لا شہادتنا احق من شہادتہما، اور یہ کہیں کہ ہماری شہادتیں زیادہ سچی ہیں ان دو سابقہ لوگوں کی شہادت سے، وما اعتدینا، اور ہم نے زیادتی اگر کی، ان اذا لمن الظالمین، تو بے شک ہم ہوں گے ظالموں میں سے، ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادت علی وجہا، یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ وہ شہادت دے جو کی تو، او یخافوا ان یرد ایمانهم بعد ایمانهم، یا ڈرے اس بات سے کہ اگر انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں تو ان کی قسموں کو جو ہے رد کر دیا جائے گا، واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے ڈرو اور اس کی بات سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو، تو یہ بہرحال واقعہ تھا اس سے متعلق آیات. اب آگے قوموں کی سرزنش کے لیے رسولوں سے سوال کا ذکر آ رہا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اور جس دن اللہ جمع فرمائیں گے تمام رسولوں کو اور ان سے پوچھیں گے تمہیں کیا جواب دیا گیا، تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا تو ان لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا، یہ وہی انداز ہے جیسے آتا ہے کہ وَإِذَا مَوْعُودَتُ سُوَيْلَتْ، اور زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، من ای ذنبن قتلت، کس جرم کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا، تو بچی کیا کہے گی وہ معصوم، تو اصل میں سوال اس سے ہو رہا ہے لیکن اس کے جو قاتلین ہیں گویا انہیں سنایا جا رہا ہے کہ یہ معصوم بچی اسے تم نے کس جرم میں زندہ دفن کر دیا، اسی طرح انبیاء سے پوچھا جائے گا بھئی تمہاری قوم نے کیا جواب دیا تمہیں، تو اصل میں یہ قوموں کو سنایا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی آئے وہ وحی کی تعلیم تمہیں دیتے رہے اور تم نے کیا جواب دیا انہیں، تم نے سننا بھی گوارا نہیں کیا، ان کی تعلیم کو تم نے کس جرم میں رد کر دیا، تو یہ اس طرح کا انداز ہے. قالوا لا علم لنا، اس پر وہ انبیاء جواب دیں گے کہ اللہ ہمارا اپنا کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، اور اللہ بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے احسانات کا ذکر، اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اور یاد کیجئے میرے احسان جو میں نے کیا آپ پر آپ کی والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے آپ کی مدد کی روح قدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، کیونکہ بچپن ہی میں گودی میں بول پڑے تھے اور بنی اسرائیل کو اندازہ ہو گیا یہ بڑی شخصیت ہے، یہ نبی ہیں، اور وہ نبیوں کو قتل کرنا تو ان کا معمول تھا، چنانچہ ان شدید اندیشہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کو قتل کر دیا جائے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تائید اور نصرت کے لیے ساتھ کیا ان کے. نمبر دو، تکلم الناس فی المہد، اور تم نے کلام کیا لوگوں سے پالکنے میں، بالکل جو ہے پیدائش کے فوراً بعد ہی. اور نمبر تین، وکہلن، اب بڑی عمر میں پہنچ کر بھی، اور یہ کہولت کی عمر ہوتی ہے جب سیاہ بالوں میں سفید بال آنے لگتے ہیں جو 40 سال کے اوپر کی ہوتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 35 سال کے قریب تھی، اللہ نے آسمانوں کو اٹھا لیا، اب وہ دوبارہ نازل ہوں گے، اپنی کہولت کی عمر کو پہنچیں گے، اس وقت بھی ان کا بولنا ایک طرح کا معجزہ ہوگا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جبکہ میں نے تعلیم دی تمہیں کتاب کی اور حکمت کی، والتورات والانجیل، اور تورات اور انجیل کی. اس لیے تفسیر عثمانی میں یہاں کتاب کا ترجمہ کیا گیا قرآن، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے، اور اس لیے اللہ نے انہیں قرآن بھی سکھایا، حکمت سے انہوں نے مراد لیے سنت، تو اللہ نے انہیں تعلیم دی قرآن کی بھی، سنت کی بھی، اور تورات کی بھی، اور انجیل کی بھی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جبکہ تم بناتے تھے مٹی سے جو ہے پرندے کسی شکل، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر پھونکتے تھے اس میں، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر وہ ہو جاتا تھا زندہ پرندہ میرے حکم سے. اور مزید، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادہ جات اندھے کو، ہاتھ پھرتے تھے آنکھوں پہ بینائی جو ہے آ جاتی تھی. اور مزید، وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور کوہڑی کو بھی درست کر دیتے تھے میرے حکم سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور تم زندہ اٹھا کھڑا کرتے تھے مردے کو میرے حکم سے. وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جبکہ میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو تم سے. اس جیتا ہوں بالبینات، جبکہ تم لائے تھے ان کے پاس روشن دلیلیں. فقال الذین کفروا منہم، اور کہا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جبکہ میں نے القا کیا حواریین کے دلوں میں، ان آمنوا بی وبرسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون، تو انہوں نے کہا تھا ہم ایمان لائے اور ہم گواہ ہیں، اور گواہ رہیے کہ ہم جو ہے وہ فرما برداروں میں سے ہیں. اس قال الحواریون، اب حواریوں کا مطالبہ ذکر آ رہا ہے جو اس سورت کا اس میں مسمہ بھی ہے، یہ مائدہ نام رکھا گیا، تو یہ کہاں سے وہ واقعہ کیا تھا، تو حواریوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے آسمان سے قرآن نازل ہو، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں منع بھی کیا، کیسا مطالبہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، اس کے آگے دلائل آ رہے ہیں، انہوں نے تقریباً 4 وجوہات بیان کی کہ ہم یہ کیوں چاہتے ہیں. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کے لیے آسمان سے اخوان نازل فرما، تو واقعہ آ رہا ہے. اس قال الحواریون، جبکہ کہا حواریوں نے، اور یہ حواری کسے کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں، تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے انہیں صحابہ کہا جاتا ہے، تو یہ حواری ایک اچھا لفظ ہے، لیکن اردو زبان میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام دشمنی موجود ہے، تو یہ بعض بہت اچھی اصطلاحات کو ہم بہت برے انداز سے استعمال کرتے ہیں. مثلا خلیفہ، یہ مسلمانوں میں سب سے اوپر ہایرارکی میں جو ہوتا ہے اسے خلیفہ کہتے ہیں، لیکن ہم نے خلیفہ جو ہے نائی کو کہنا شروع کر دیا، ہم کہتے ہیں تمہاری خلیفہ گیری نہیں چلے گی، تو حالانکہ بڑی اچھی اصطلاح ہے لیکن اسے بڑا بگاڑ کر ہم استعمال کرتے ہیں. اسی طرح یہ تو بالکل حاجی ہے، جو بالکل جو نابلد ہو اور کم عقل ہو اسے کہہ دیتے ہیں بالکل ہی حاجی ہے، یعنی بردو کو حاجی ہم کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح یہ حواری بھی ہم نے غلط استعمال کیا، اور یہ ہم اکثر آپ دیکھیں گے رپورٹنگ جو ہوتی ہے کہ ایک ڈاکو اپنے 4 حواریوں کے ساتھ دیوار پھلانگ کے گھر میں گھس گیا، تو بھائی ان کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کرو، یہ حواری تو بہت اچھی اصطلاح ہے، یہ چور ڈاکو کے ساتھیوں کو حواری کہنا یہ دین دشمنی ہے جو جھلکتی ہے اردو زبان میں، تو بہرحال ہمیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے. اور چور کی داڑھی میں تنکا، اکثر چور بغیر داڑھی والے ہوتے، تو اب انہیں داڑھی نظر آئی ہے، چور کی داڑھی میں تنکا، تو بہرحال تو ہمیں خود احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں میں. اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک، تو یاد کیجئے جبکہ حواریوں نے کہا کہ اے عیسی ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ کر سکتا ہے آپ کا رب، اَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کہ وہ نازل کرے ہم پر دسترخوان آسمان سے. قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان والے ہو. قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا، اب انہوں نے وجوہات بیان کی کہ وہ یہ مطالبہ کیوں کرے، پہلی وجہ بیان کی کہ ہم یہ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں. نمبر 2، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور اطمینان حاصل ہو ہمارے دلوں کو. نمبر 3، وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لے کہ آپ نے ہم سے جو کہا سچ کہا ہے. اور نمبر 4، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ہو جائیں اس پر لوگوں کے سامنے گواہ. قال عیسی ابن مریم, اس پر حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام نے دعا فرمائی, اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اے ہمارے رب نازل کر ہم پر دسترخوان آسمان سے, تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا, اور ہو جائے یہ دسترخوان کا نازل ہونا ہمارے لیے عید, ہمارے پہلے لوگوں کے لیے جو سب موجود ہیں اور پچھلے جو بعد میں آنے والے ان کے لیے, وآیتم منک, اور یہ ایک نشانی ہو جائے میری نبوت کی آپ کی طرف سے, ورزقنا وانت خیر الرازقین, اور اللہ ہمیں رزق دے اور آپ بہترین رزق دینے والے ہیں. اب دیکھیں اجابت خداوندی ہے, قال اللہ انی منزلہا علیکم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں اسے نازل کروں گا تم پر, فمن یکفر بعد منکم, اب جو کوئی انکار کرے گا اس کے بعد تم میں سے, فانی اعذبہ عذابا, تو میں لازمن اسے ایسا عذاب دوں گا, لا اعذبہ احدا من العالمین, کہ نہیں دیا ہوگا میں نے پوری جہان میں کسی اور کو ایسا عذاب. تو بہت سخت اللہ کا یہ انداز ہے. اس کے بعد مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جب یہ جواب سنا گیا تو باز آ گئے اور وہ مطالبے سے دستبردار ہو گئے, لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ نہیں, وہ قرآن نازل کیا گیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بچا کر نہیں رکھنا, کھاؤ جو بچ جائے وہ تقسیم کر دو مسکینوں کو ضرورت مندوں کو, لیکن انہوں نے اٹھا کر رکھا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے اور بندر اور خنزیر بنا کے دیے گئے, اسی حالت میں انتقال ہو گیا ان کا. آگے پھر بڑی سخت آیت ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باز پرس, اور یہ وہی انداز ہے کہ نبی یا رسول سے باز پرس ہو رہی ہے, سنایا قوم کو جا رہا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اور جبکہ فرمائے گا اللہ کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے, اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو معبود اللہ کے سوا. تو اب ظاہر ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا, یہ تو عیسائیوں نے اپنی طرف سے یہ من گھڑت تصور بنا کر ان پر بہت بڑا ظلم کیا. اس پر مولانا آلوسی کہتے ہیں کہ یہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح ہم کلام ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, تو انہیں خون کے پسینے آنا شروع ہو جائیں گے, اللہ کا غضب ایسا بھرپور انداز میں جو ہے سوال. تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے, قال سبحانک, فرمائیں گے اللہ آپ پاک ہیں, ما یکون لی, اور مجھے اس کا حق نہیں تھا, ان اقول ما لیس لی بحق, کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں, ان کنت قلت, اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہوتا, فقد علمتہ, تو وہ یقیناً آپ کے علم میں ہوتا, تعلم ما فی نفسی, اور آپ جانتے جو کچھ میرے جی میں, ولا اعلم ما فی نفسک, اور میں نہیں جانتا جو آپ کے جی میں, آپ مجھ سے استفسار کر رہے لیکن آپ جانتے میں نے ایسے نہیں کہا, تو جو کچھ میرے جی میں وہ آپ کو معلوم, لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں اور آپ کے جی میں کیا وہ آپ ہی جانتے ہیں, میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب, اور بے شک اللہ آپ سب غیب کے جاننے والے ہیں. آگے جو ہے وہ جواب ذرا تفصیلی ہے, ما قلت لہم الا, اور میں نے تو ان لوگوں سے نہیں کہا تھا مگر, ما امرتنی بھی, وہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا, اور وہ کیا تھا, ان اعبد اللہ ربی و ربکم, میں نے ان سے کہا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میں نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو, میں خدا کا بیٹا ہوں معاذ اللہ, یا میری ماں جو ہے وہ اسے خدا بنا لو, یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا. ابھی بھی ان کی ایک بائبل کہلاتی ریڈ بائبل, اس میں انہوں نے وہ سارے الفاظ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہیں اسے ریڈ کلر سے لکھا ہوا, تو کہیں پر بھی انہیں آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنی زبان سے کہا ہو کہ میں خدا ہوں یا میں خدا کا بیٹا ہوں یا میری عبادت کرو, یہ سب ان کی من گھڑت باتیں. آج ان کی بائبل میں بھی یہ نہیں لکھا سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کوئی جملہ کہا. تو فرمایا کہ میں نے تو ان سے یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور میں رہا ان پر گواہ, مَا دُمْتُ فِيهِمْ, جب تک کہ میں ان میں رہا, فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا, كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ, تو آپ ہی ان پر نگران تھے, وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور آپ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں, آپ اس پر گویا گواہ ہیں. آگے شفاعت عیسیٰ علیہ السلام, ان تعذبہم, اب انہوں نے دیکھا کہ اللہ غضبناک ہے اور یہ قوم کے لیے جو ہے بڑا اللہ کا غصہ ہے, تو کیا عمدہ انداز میں شفاعت مانگ رہے ہیں اپنی قوم کے لیے, اس تعذبہم, اے اللہ اگر آپ عذاب دیں انہیں, فانہم عبادک, تو بے شک یہ آپ ہی کے بندے, وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر آپ انہیں بخش دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو اللہ آپ زبردست ہیں اور کمال حکمت والے. نسائی شریف میں روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات یہی ایک آیت جو ہے وہ پڑھتے ہیں ان تو عزب ہوں فائم نہ ہوں عباد ہوں اے اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں. وہ ان تفل نہ ہوں اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں فائم نہ کا انت العزیز الحکیم تو بے شک آپ زبردست ہیں کمال حکمت والے. تو پوری رات گزر گئی یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور آپ یہی ایک آیت جو ہے مستقل 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 پڑھتے رہے. آگے انجام بیان ہو رہا ہے مومنین کا. قال اللہ ھذا یوم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہی وہ دن ہے ينفع الصادقین صدقهم کہ آج فائدہ دے گا سچوں کو ان کا سچ. دنیا میں سچ کڑوا ہوتا ہے, اکثر بیشتر سچ بولنے والے پسند نہیں کیے جاتے, انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے, لیکن قیامت کا دن وہ ہوگا جب سچ کا فائدہ ہوگا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار ان کے لیے جنت ہوگی جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں, خالدین فیہا ابدا وہ ان جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ, رضی اللہ عنہم و رضوا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا وہ اللہ سے راضی ہوں گے, ذالک الفوز العظیم یہ ہے عظیم کامیابی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. آخری میں ملکیت باری تعالیٰ کے اعلان پہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے. للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے حکومت ہے آسمانوں اور زمین کی, وما فیہن اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. دیکھیں ہم سے قریب ترین چیز زمین ہے, ہم سے دور ترین چیز کو ہم آسمان کہتے ہیں, تو آسمان اور زمین کے درمیان کیا آ جاتا ہے؟ کل کائنات آ جاتی ہے. تو ساری کائنات کے لیے جو لفظ قرآن میں آ رہا ہے وہ آسمان اور زمین اور وما فیہن اور جو ان کے درمیان ہے, وہو علی کل شیء قدیر اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اگلی سورت سورہ انعام ہے. انعام چوپایوں مویشیوں کو کہتے ہیں کیونکہ اس سورت میں آگے آٹھ قسم کے مویشیوں کا ذکر آ رہا ہے جنہیں اللہ نے حلال کیا ہے اور کھانے کے لیے, چنانچہ یہ بھی اس سورت کا علامتی نام ہے. یہ سورت مکی سورت ہے. ابھی تک جو ہم پڑھتے آ رہے تھے سورہ فاتحہ مکی سورت تھی, پھر چار مدنی سورتیں آئیں بڑی طویل, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ. 75% جو سید اسلامی ہیں وہ ان سورتوں میں آ جاتی. اب یہاں سے جو ہے وہ مدنی سورت دوبارہ آ رہی ہے اور اس بات کو جو ہے مناظر حسن جیلانی صاحب کے استاد نے جو ہے وہ دیکھا تھا اور انہوں نے پھر اس کا دیکھا کہ جب غور کیا تو یہ مکی مدنی سورتوں کے سات گروپ ہیں قرآن کے اندر. تو پہلا گروپ میں آپ دیکھیں سورہ فاتحہ ایک مکی سورت ہے اور باقی چار مدنی سورت ہے. اب یہ دوسرے گروپ کا آغاز ہو رہا ہے, اس میں سورہ انعام سورہ اعراف جو ہے یہ مکی سورتیں اور پھر سورہ انفال اور سورہ توبہ جو ہے یہ مدنی سورتیں ہیں. اس طرح یہ سات گروپ بنتے ہیں مکی مدنی سورتوں کے. بہرحال تو مکی سورتوں کے مضامین جو ہم دیکھیں گے سورہ انعام میں, اس میں پہلا مضمون ہوتا ہے ایمانیات اور ایمانیات ثلاثہ زیادہ تر, یعنی اس میں توحید کہ اللہ ایک ہے اس کے دلائل آتے ہیں, اور پھر دوسرا رسالت کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو منتخب فرمایا ان پر اپنا کلام نازل کیا اور لوگوں کے ہدایت کے لیے انہیں بھیجا. پھر تیسرا آتا ہے ایمان بالآخرت کہ یہی زندگی نہیں ہے, موت آئے گی اور اس کے بعد بھی پھر ایک زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. تو یہ ایمانیات ثلاثہ اس کا مستقل موضوع ہوتا ہے مکی سورتوں کا. پھر تذکیرات ثلاثہ اور یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں یاد دہانیاں تین اخبارات سے. ایک طریقہ ہوتا ہے تذکیر بے اعلی اللہ, اللہ کی نعمتوں کا ذکر اس سے اللہ کی یاد دہانی. دوسرا ہوتا ہے تذکیر بے ایام اللہ, نافرمان قوموں پر جو اللہ کے عذاب آئے اس دن کی یاد دہانی کہ دیکھو اگر نافرمانی کرو گے یہ انجام ہوگا. تو یہ دوسرا انداز ہے یاد دہانی کا. تیسرا تذکیر بالموت وما بعد الموت, موت اور موت کے بعد کے حالات کا ذکر کر کے یاد دہانی کرنا. تو یہ سارا اس سورت میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر یہ پوری سورت ایک ساتھ نازل ہوئی, 70,000 صحاب وہ فرشتے اس سورت کو لے کر نازل ہوئے اور اس کی ایک خاص شان ہے کہ مکمل ایک ہی دفعہ میں یہ پوری, حالانکہ یہ طویل سورت ہے, 162 آیات پر مشتمل ہے اور تقریباً 20 رکوعات ہیں, لیکن ایک ہی وحی میں ایک ساتھ نازل ہوئی. پھر یہ کہ یہ سورہ آراف کا جوڑا ہے اور دونوں صورتوں میں اتمام حجت ہے اور مشرکین مکہ کے لیے عذاب کی وعیدیں. پھر اس میں ایک خاص بات یہ کہ سورت کلمہ حمد سے شروع ہوئی ہے, جیسے سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے اسی طرح سورہ انعام بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے, اور قرآن میں وقفے وقفے سے سورتوں کا آغاز کرنا ہے ہم سے. اب اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے تو سورہ کہف جو ہے الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے, پھر سورہ سبا ہے تو سورہ سبا کے بالکل ساتھ سورہ فاتحہ ہے. تو تقریباً یہ چار جو ہے صورتیں جو آ رہی ہیں وہ چار برابر حصوں میں قرآن تقسیم ہو رہا ہے اور ہر اس میں کلمہ ہم سے آغاز ہو رہا ہے. پھر اس میں انبیاء کو جو ذکر ہے وہ قصص النبیین کے انداز میں ہے، یعنی ذاتی محاسن انبیاء کے بیان ہو رہے ہیں. سورہ انعام میں جو ذکر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور کئی انبیاء کا بس نام ہے. باقی آگے جب ہم سورہ اعراف پڑھیں گے وہاں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مختصر ہے، لیکن تین انبیاء ان سے پہلے اور تین ان کے بعد جو گزرے ان کا ذکر ذرا تفصیل سے. اس سورت کا پورا عمود یعنی مرکزی مضمون ہے وہ فرمائشی معجزہ، اس کا مطالبہ کہ بھئی ہمیں یہ کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں اگر آپ رسول، اور اللہ کی شفقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی قوم مطالبہ کرے اور وہ مطالباتی معجزہ دکھا دیا جائے پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے. تو ان کے مطالبے پر اللہ نے انہیں کوئی معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ انہیں کہا گیا ہے قرآن خود ہی معجزہ ہے، اور یہ آسمان زمین کو دیکھو یہاں معجزات کم ہیں، یہ بہت سارے معجزات ہیں. سورج کا نکلنا، دن اور رات کا آنا جانا، یہ کیا معجزہ نہیں ہے؟ سب معجزات ہیں جو اللہ کے کیے ہو رہے. پھر اس میں 9 سرچنگ کوشچنز آ رہے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ دلیل عقلی اعترافی، اتنے بھرپور طرح سے توحید کا بیان ہوتا ہے کہ آدمی خود اعتراف کرتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے، واقعی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت. تو 9 سرچنگ کوشچن جو ہے سورت میں ہم پڑھیں گے، اور محض آپ کی دلچسپی کے لیے اس سورت میں 45 قل آ رہے ہیں. قل سے ہمیں خاص تعلق ہے، تو قل لوگ پسند کرتے ہیں، تو چار قل سے تو آپ واقف ہیں جو چار سورتوں کے آغاز میں. ویسے قل قرآن میں 5 قل والی سورتیں ہیں جن کا آغاز قل سے ہوتا ہے، 5ویں سورت سورہ جن ہے، اس کا آغاز بھی قل سے ہوتا ہے، لیکن اس سورت کے اندر 45 مرتبہ قل جو ہے وہ الفاظ آ رہے ہیں. یا نبی آپ کہہ دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت میں سنویت کی نفی، ڈوالٹی کی نفی کہ بس اللہ ایک ہی ہے، کوئی دو اللہ نہیں ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین. وجعل الظلمات والنور، اور اسی نے بنایا اندھیرا اور روشنی. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اب پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں. تو یہ ایک تصور ہے، خیر کا خدا علیحدہ اور شر کا علیحدہ، اندھیرا کا خدا اور روشنی کا خدا اور. تو یہاں کہا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے، ایک کو اہرمن کہہ دیتے ہیں اور دوسرے کا نام یزدان رکھ دیتے ہیں، یزدان خیر کا خدا، اہرمن شر کا خدا. تو یہاں کہا جا رہا ہے ایسا کوئی نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے، خیر اور شر ہو، اندھیرا اجالا ہو، وہ ایک ہی خدا ہے جس نے سب تخلیق کیا ہے. اسی طرح آگے موت اور قیامت، دو موتوں کا ذکر. ہوا الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے. مٹی ہمارا مادہ بعید ہے تخلیق کا، اور مادہ قریب جو ہے وہ نطفہ ہے، نطفہ بھی مٹی سے بنتا ہے. تو فرمایا ثم قضا اجلا، پھر اس اللہ نے مقرر کر دیا ایک معین وقت. یہ معین وقت کس کا ہے؟ ہر انسان کا، ہر انسان کا ایک معین وقت ہے جب موت اسے آ لے گی. واجل مسمن عندہ، اور ایک اور مدت طے شدہ اللہ کے پاس ہے. یہ دوسری مدت کون سی ہے؟ یہ قیامت ہے. تو ارباب ستم کی خدمت میں اتنی سی گزارش ہے میری، دنیا سے قیامت دور سے ہی دنیا کی قیامت دور نہیں. تو اگر ہمیں سائنسدان بتائے بھی کہ ابھی کائنات کی موت آنے میں ملینز آف ایئرز ہیں تو ہوتے ہوں گے، میری آپ کی موت تو سر پر سوار ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل کا سورج دیکھنے میں نصیب ہو نہ ہو. تو اس لیے آدمی کو فکر کرنی چاہیے، موت کی تیاری کرنی چاہیے. تو یہاں دو موتوں کا ذکر آ گیا، ایک انسان کی اپنی موت جس کا وقت بھی معین ہے، اور اس پوری کائنات کی موت، یا پوری کائنات نہیں ہو تو یہ جو گیلیکسی ہے اس کی موت. اس پر بھی بحث ہے کہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی یا صرف یہی گیلیکسی ختم ہو جائے گی. تو یہ گیلیکسی بھی کوئی کم نہیں ہے، 200 بلین سورج ہے اس گیلیکسی میں، ان میں سے ایک چھوٹا سا سورج ہمارا سورج. تو فرمایا ثم انتم تمترون، اور پھر بھی تم شک کر رہے ہو. آگے وسعت علم باری تعالیٰ، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. یَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ جانتا ہے تمہارا پوشیدہ بھی اور تمہارا ظاہر بھی. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، کوئی عمل کوئی بات ہماری، یہاں تک کہ ہمارے دل کے خیالات اور ذہن کے ارادے، وہ سب اللہ کے علم ہے، کوئی شے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں. آیات الہی سے اعراض کرنے والوں کا ذکر. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی آیت ان کے رب کی آیات میں سے. الا كانوا عنها معرضين، مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، غور و فکر نہیں کرتے، اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے. تو فرمایا آگے مشرکین مکہ کیونکہ اس پس منظر میں ان کے لیے دھمکی، فقط کذبوا بالحق، پس انہوں نے جھٹلا دیا حق کو، لما جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس، فسوف یاتیہم انباء، اور بس جلدی آ کر رہے گی ان کے پاس حقیقت، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، جس سے وہ استہزاء کر رہے ہیں، انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے کہ ڈرا رہے ہیں، عذاب عذاب عذاب، کیا لے آؤ عذاب، گرا دو آسمان بم پر، ہم تو ماننے والے نہیں، تو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے، ابھی مذاق اڑا رہے ہو لیکن اس کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے. آگے درس سے عبرت ہے اس اقوام ما قبل، اور یہ قرآن کا مستقل مضمون ہے، سابقہ قوموں کا ذکر، وہ محض قصہ اور کہانی نہیں ہے، وہ میرے آپ کے لیے عبرت ہے. دیکھیے عقل مند آدمی وہ ہے جو دوسرے سے نصیحت حاصل کرے. ہم ڈرائیو کر رہے ہوں، ہم دیکھیں ایک آدمی گیا آگے اور اس کی گاڑی کھڈ میں گر گئی، تو اس سے کیا فائدہ لینا چاہیے؟ ہم اس راستے سے بچیں، احتیاط کریں، لیکن ہم بھی اندھوں کی طرح ہم بھی ہوئی جائیں گے اور دیکھیں گے جو ہوگا دیکھیں گے، تو بھائی تمہیں فائدہ کیا، پھر تم میں جانور میں فرق کیا رہا؟ تو اللہ نے عقل دی ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے. سابقہ قوموں کے حالات بیان ہو رہے ہیں، وہ میرے آپ کے لیے بطور عبرت ہے، ہم دیکھیں کہ انہیں کیوں نقصان ہوا، ان پر عذاب کیوں آیا، پھر ان چیزوں سے ہم بچیں تو فائدہ مند ہے. لیکن اگر ہم سن کے کان سے ادھر سے ادھر نکال دیں تو پھر تو ہم خود، پھر آدمی دوسرا یہ ہے کہ تجربے سے سیکھتا ہے لیکن وہ پھر سیکھتا نہیں ہے، پھر وہ نقصان ہی اٹھاتا. الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے قومیں، مکناہم فی الارض، جو بڑا تمکن رکھتی تھی زمین میں، مالم نمکن لکم، جو کہ انہیں حاصل نہیں ہے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو ابھی اپنی سائنس ٹیکنالوجی پہ بہت غرور کر رہے ہیں، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ بہت طاقتور قومیں اس دنیا میں رہ چکی ہیں، وہ تباہ برباد بھی ہو چکے ہیں. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے برسایا ان پر آسمان موسلا دار، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ہم نے جاری کر دی نہریں ان کے نیچے سے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں ان کے گناہوں کے سبب، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پھر ہم نے پیدا کر دی ان کے بعد دوسری قومیں. تو اب رسالت پر مشرکین کے اعتراضات آ رہے ہیں، اور تقریباً جو ہے وہ چار اعتراضات ان کے یہاں آ رہے ہیں. اس حوالے سے پہلا وہ کہنے لگے، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم نازل کرتے ہیں نبی آپ پر لکھا ہوا، لکھی ہوئی کتاب صفحات کے اوپر، قرطاس ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس پر لکھا جائے، اکثر بیشتر اور آخ مراد ہوتے ہیں، فلا مسوح بِأَيْدِهِمْ، پھر وہ اسے چھوپ کر دیکھ بھی لیتے اپنے ہاتھوں سے، لقال الذین کفروا، تو بھی کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ہذا الا سحر مبین، کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو. تو معجزات دیکھ کر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا اعلیٰ سیرت و کردار سے نہ مانے تو وہ معجزات سے کیا مانے. اسی طرح پہلا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں دی گئی، آپ کو وہی ہوتی، آپ کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، ہمیں آنکھوں سے دکھائیں کہ یہ کتاب ہے جو اللہ نے دی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہم دے بھی دیتے تو بھی یہ ماننے والے نہیں تھے، تورات تو لکھی ہوئی ملی تھی، اس کے باوجود انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر کون سا جو اس طرح ایمان لیا ہے. اسی طرح دوسرا ان کا مطالبہ تھا کہ فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے نبی کے ساتھ، وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا ان کے ساتھ جو ہے وہ فرشتہ، ولو انزلنا ملکا، اور فرمایا کہ اگر ہم نازل کرتے کوئی فرشتہ، لقضی الامر، تو معاملہ چکائی دیا جاتا، ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی، فرشتے جو قیامت میں اتریں گے پھر تمہارے پاس کوئی ایمان لانے کی مہلت نہیں ہوگی، جب غیب چھٹ گیا تو پھر تو سبھی ایمان لے آئیں گے، بڑے سے بڑا کافر بھی ایمان لے آئے گا. یہ تو ابھی ہے کہ بھئی غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہوئے نہیں لاتے، اتنی اعلیٰ تعلیمات تمہیں نبی دے رہے ہیں، اتنے اچھے اطوار اور اخلاق کی شخصیت تمہارے سامنے ہیں، تو انہیں دیکھ کر اپنی عقل اور ذہن کا استعمال کرتے ہوئے جو تعلیمات ہیں وہ کتنی عمدہ ہیں، یہ سب دیکھ کر ایمان لاؤ تو ایمان ہے، ورنہ فرشتہ ہی آ گیا اپنے آنکھوں سے سبھی نے دیکھ لیا تو پھر کون ہے جو انکار کرے. اسی طرح جو ہے مزید ان کا جو ہے وہ ایک اعتراض، اس کا جواب کہ خود فرشتہ ہی کیوں نہ نبی بنا کر بھیجا گیا، پہلے تو یہ تھا کہ فرشتہ ان کے ساتھ ہوتا، اب کہا جا رہا ہے کہ فرشتے ہی کو کیوں نہ نبی بنا کے بھیجا گیا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم بناتے پیغمبر کو ہی فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو بھی ہم اسے بناتے آدمی کسی صورت، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور البتہ وہ پھر شک میں ہی پڑے رہتے جو اب شک کر رہے ہیں، یعنی اصل شکل میں فرشتے کو دیکھنے کا تو ہم میں دل گردہ ہی نہیں ہے، کلیجے پھٹ جائیں گے اگر اصلی شکل میں فرشتہ آ گیا. تو اگر اللہ فرشتے ہی کو رسول نبی بنا کے بھیجتے تو انسانی شکل میں بھیجتے، اس وقت بھی وہ یہی شک کرتے کہ بھئی تم تو انسانی ہو. تو یہاں یہ جواب دیا گیا. ویسے ہم سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے بچتے ہوتے تو ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے، اب زمین پر انسان بچتے ہیں اس لیے انسانوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا گیا، وہی ان کے لیے جو ہے ایک نمونہ ہو سکتے ہیں. وَلَقَدْ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور مذاق اڑایا گیا بہت سے رسولوں کا آپ سے پہلے بھی. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، بس آ پکڑا ان کا جنہوں نے تمسخر کیا ان نبیوں سے. مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی جو مذاق کا مذاق اڑاتے تھے وہ بالکل وہ آ پڑا ایسے لوگوں پر جو تمسخر کیا کرتے تھے. جی انشاءاللہ یہاں پر رکتے ہیں، چار رکعت پڑھیں گے انشاءاللہ. ارادہ یہ کہ سورہ انعام مکمل کرنے، یہ ویسے بھی اس کی وحی ایک ساتھ ہوئی تھی، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ہو جائے گا.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مهتدون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذرى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فاتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة بيتا حراما قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجب كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون سمع الله لمن حمده الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم فإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيفة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وجهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل فإذ تخرج من الصين كهيئة الطير بإذني فتعبه فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني فَإِذْكَفَتُ مَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ لِمْجِدَّهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ فَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني ونزلها عليكم فمن يبدو بعد منكم فإني أعذبهم عذابا لا أعذبهم أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم فكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من تراب ثم قضى أجلا وأجل مسمى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بأيديهم فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبثنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
دس روپوں تک دیکھتے ہیں کب تک ہوتا ہے، ویسے بہت زیادہ وقت نہیں ہوگا، 10 منٹ ایکسٹرا دیکھتے ہیں، ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے اور ایک سرچنگ کوشچن سے آغاز ہو رہا ہے، اور یہ نظام کائنات کس کا ہے، کون یہ چلا رہا ہے؟ فرمایا قل سیروا فی الارض، اے نبی کہہ دیجئے سیر کرو، چلو پھرو زمین میں، اور یہ پہلا قول آ رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتایا تھا کتنے قول آ رہے ہیں سورت میں، 45، اب آپ نے کاؤنٹ رکھنی ہے۔ بہرحال پہلا یہ ہے قل سیروا فی الارض، اے نبی کہہ دیجئے کہ سیر کرو زمین میں، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر ذرا غور کرو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اب یہ سرچنگ کوشچن دلیل عقلی اعترافی جسے کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ کہ یہ نظام کائنات کس کا ہے۔ قل، اے نبی ان سے پوچھئے، لمن ما فی السماوات والارض، اور کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، للہ، اللہ ہی کا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس اللہ نے لازم کر لی اپنے اوپر رحمت۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرش باری تعالیٰ پر لکھا ہے، ان رحمتی وسعت غضبی، کہ میری رحمت یہ وسیع تر ہے میرے غضب پر۔ تو اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو گویا لازم کر لیا، ورنہ اللہ پر کوئی کچھ لازم نہیں ہے، جو چاہے کرے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کی اور 99 آخرت کے لیے رکھے، اور 1 حصہ اس دنیا پر رکھا، اور اسی کا اثر ہے کہ جیسے مفہوم اس طرح سے ہے کہ گھوڑی یا کوئی مادہ اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ٹانگ اوپر کر لیتی ہے تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی اس 1/100 حصے کا اثر ہے۔ تو جتنی محبت ہے اس دنیا میں، یہ اللہ کی رحمت کے 1/100 حصے کے اثرات ہیں، باقی 99 حصے رحمت کے اللہ نے آخرت کے لیے رکھے۔ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور وہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں رکھا اپنے آپ کو، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بس وہ ایمان نہیں لاتے۔ آگے تبلیغ رسول کا ذکر، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بلکہ اللہ کی قدرتوں کا، اور اسی کا ہے جو آرام کرتا ہے رات میں اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ آگے عظمت خداوندی، قل، اے نبی کہہ دیجئے، اَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخِذُوا وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا غیر اللہ کو میں بناؤں مددگار جو اللہ پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اب وہ اللہ وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور وہ اسے کوئی نہیں کھلاتا، انی امرت ان اکون اول من اسلم، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے جو ہے اس کے سامنے سر جھکا دوں، یعنی اسلام لانے والا ہوں، ولا تکونن من المشرکین، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے۔ آگے آخرت کا خوف دلایا جا رہا ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی، اے نبی کہہ دیجئے میں تو ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں بالفرض اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، ایک عظیم دن کے عذاب سے۔ آگے کھلی کامیابی کا ذکر، من یصرف عنہ یومئذ، پھر جس پر سے ٹال دیا جائے اس دن، یعنی قیامت کے دن، اللہ کا عذاب، فقد رحمہ، بس اس پر تو رحم کیا گیا، وذالک الفوز المبین، تو فرمایا اور یہی ہے سب سے سری کامیابی۔ توکل علی اللہ کا ذکر آ رہا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ پہنچائے تمہیں کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو نہیں دور کرنے والا اسے کوئی سوائے اسی کے، وہی امسس کا بھی خیر، اور وہ اگر اللہ پہنچانا چاہے تمہیں کوئی خیر، فہو علی کلی شئن قدیر، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس لیے مسلم شریف میں ایک دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں اس کا جو آپ عطا فرمائے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی دلانے والا نہیں ہے جسے آپ روک دیں، ولا ينفع ذی الجد منک الجد، اور کسی بھی صاحب حیثیت کی حیثیت آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو اللہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ روک لے تو کوئی دلا نہیں سکتا، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی حیثیت نہیں ہے. تو بہرحال یہ اگر یقین ہو تو آدمی کامل اللہ کی طرف اس کی توجہ رہتی ہے، اور باقی وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے. جو حاجت مند خود ہوئے نہیں حاجت روا ہوتا، جسے مشکلیں خود آئیں نہیں مشکل کشا ہوتا. تو حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. فہو علی کل شئ قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب ان صاحب کا جو دلائل ہے، ان کا ثمرہ کیا، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرمایا وہو القاہر فوق عبادی، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر. وہو الحکیم الخبیر، اور وہی کمال حکمت والا اور خوب باخبر ہے. دوسرا سرچنگ کوشچن آ رہا ہے کہ کس کی گواہی سب سے معتبر ہے. قل ایو شئین اکبر شہادہ، اے نبی پوچھئے کون سی چیز سب سے بڑھ کر ہے شہادت کی، شہادت کے اعتبار سے. قل اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے. شہید بینی و بینکم، وہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان. وہ اوہی الیہ ھذا القرآن، اور وہی کیا گیا میری طرف یہ قرآن. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں خبردار کر دوں اس کے ذریعے تمہیں، اور جن تک یہ پہنچے یعنی قیامت تک آنے والے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے. اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم بھی گواہی دیتے ہو. اَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً اُخْرَى، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے. قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تو یہ گواہی نہیں دیتا. قل انما ہوا الہ واحد، اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تو بس ایک ہی واحد معبود ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اعلان بیزاری کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں اعلان توحید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. آگے صداقت رسول کا ذکر. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے دی تھی کتاب. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسہم، اور جنہوں نے خسارے میں رکھا اپنے آپ کو. فہم لا یؤمنون، پس وہی ایمان نہیں لاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں اتنی واضح تھی سابقہ کتابوں میں کہ وہ اچھی طرح پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ تعصب تھا جس کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. مشرک فرا نہیں پاتے، یہ مضمون آ رہا ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو باندھے اللہ پر جھوٹ یعنی شرک ٹھہرا اس کے ساتھ. او کذب بآیاتی، یا جھٹلایا اس کی آیتوں. ایک جھٹلانا قولی ہوتا ہے، کوئی کہے یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں. ایک جھٹلانا عملی ہوتا ہے کہ مانے گی اللہ کی کتاب ہے لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اسے سمجھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہ ہو. تو فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، تو فلا نہیں پاتے ظالم لوگ. استفسار باری تعالی، اور اس کا جو ہے وہ آگے جواب. ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن ہم سب کے سب کو جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا. اینا شرکاؤکم، کہاں ہے تمہارے وہ ٹھہرائے ہوئے شریک. الذین کنتم تزعمون، جنہیں تم بڑا خدا کا شریک جو ہے زوم کرتے تھے. ثم لم تکن فتنتهم، پھر تو نہ رہے گا ان کا کوئی اور بہانہ. الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم نہیں تھے شرک کرنے والے. حالانکہ مشرک تھے لیکن وہاں جا کر یہ بھی جو ہے دنائے کریں گے. انجام مشرکین بیان ہو رہا ہے. انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اے نبی دیکھیے وہ کیسے جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر. وزل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ سب کھو جائے گا ان سے وہ باتیں جو من گھڑت گھڑا کرتے تھے. وہ سارے معبود کے یہ بچا لے گا اور یہ کام آئے گا، اسے یہ قدرت، سب جگ ہو جائیں گے. مشرکین کو سرزنش کی جا رہی ہے، اور پہلے ان کے دل کی کیفیت ہے، ان کے کان کی کیفیت ہے، ان کی آنکھ کی کیفیت ہے، ان کی زبان کا حال بیان ہو رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو بڑے کان لگا کر سنتے ہیں آپ کی طرف. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دل کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. اور ہم نے ڈال دیے ان کے دل پر پردے، اب کہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکے. تو یہ اب کفر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ دلوں کو پردے ڈال دیتا ہے, حق بات سمجھ میں نہیں آتی. وفی آذانی مقرا, ان کے کانوں میں ہے بوجھ. بازو نے اس کا ترجمہ ثقل کیا ہے بھاری پن, اور اسی طرح بہرا پن یا ڈاٹ, جس طرح اندر کانوں میں کوئی ڈال دیا جائے, ڈاٹ لگا دیا جائے, گویا حق بات ان تک پہنچتی نہیں ہے, وہ سن ہی نہیں پاتے حق بات کو. یہ ان کی کان کی حالت. وَإِيَّرَوْكُ اللَّا آیَا, اور اگر وہ دیکھ لیں سب کے سب معجزے, لا یومنو بیہا, تو بھی ایمان نہیں لائے ان پر. حَتَّى اِذَا جَاءُكَ يُجَادِلُونَكَ, یہاں تک کہ جب وہ آئے آپ کے پاس تو جھگڑا کرتے ہیں آپ سے. یقول الذین کفروا, تو کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ان ہذا الا اساطیر الاولین, یہ نہیں ہے مگر پہلوں کی کہانیاں قصے. قرآن کے بارے میں یہی کہتے تھے, یہ تو پچھلوں کے قصے. آگے پھر قرآن سے روکنا بیان ہو رہا ہے. اب یہ ان کی زبان کی حالت بھی بیان ہو گئی کہ جو ہے وہ اسے قرآن سے بجائے حق سیکھنے کے وہ کہہ رہے ہیں پچھلوں کے قصے. ہم ینہون عن, اور یہی لوگ ہیں جو روکتے ہیں اس سے یعنی قرآن سے. وینہون عن, اور خود بھی دور رہتے ہیں اس قرآن سے. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, اور وہ نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو. وَمَا يَشْعُرُونَ, لیکن وہ نہیں کی سمجھ نہیں. آگے حسرت بیان ہو رہی ہے مشرکین کی. وَلَوْ تَرَى, کاش کہ آپ دیکھیں, اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ, جبکہ وہ کھڑے کیے جائیں گے جہنم پر. فقالوا يا ليتنا, تو کہیں گے کیا ہی اچھا ہوتا, نرد ولا نكذب بآيات ربنا, کہ ہم لوٹا دیے جائیں دنیا میں, پھر ہم نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیات کو. ونكون من المؤمنين, اور ہم ہو جائیں گے مومن. بل بدا لهم, بلکہ ظاہر ہو گیا ان پر, ما كانوا يخفون من قبل, جس سے وہ چھپایا کرتے تھے اس سے پہلے, یعنی جو انکار اور کفر انہوں نے دل میں چھپایا ہوا تھا وہ ظاہر ہو جائے گا. ولو ردو, اور اگر وہ واپس لوٹا بھی دیے جائیں, ویسے تو کوئی لوٹایا ہی نہیں جائے گا قیامت سے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لوٹا بھی دیے جائیں, لعادوا لما نهوا عنہ, تو وہ اعادہ کریں گے اس کا جس سے انہیں منع کیا گیا. تو پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. تو یہ بعض دفعہ آدمی جو ہے کسی جرم کرتے ہوئے ایسے پھنستا ہے کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ بچت کا کوئی رستہ نہیں, بس آج گیا, آج رنگے ہاتھوں پکڑا جاؤں گا. پھر وہ اللہ سے گڑگڑاتا ہے کہ اللہ مجھے اس دفعہ بچا دے, آئندہ پھر یہ گناہ نہیں کروں گا. تو کیا ہوتا ہے, حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ سے گڑگڑاتا ہے, اللہ بچا لیتا ہے. تو پھر کیا کرتا ہے, یہ آدمی اصلاح کر لیتا ہے اور چینج کر لیتا ہے اپنے آپ کو, برائیاں چھوڑ دیتا ہے, نہیں پھر وہی کام پھر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم نیک ہو جائیں گے اور ایمان لائیں گے نایتوں پر, لیکن لوٹا دیا گیا یہ وہی کریں گے جو ابھی کر رہے ہیں. یہ ہمارا تجربہ بھی ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں بچا لیتا ہے, ہماری عزت رہ جاتی ہے, اور ہم اس وقت تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ بس ایک دفعہ بچا لے, ہم آئندہ نہیں کروں گا, لیکن پھر وہی وہیں کھڑے ہوتے ہیں. انکار آخرت کا بیان آ رہا ہے. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا, وہ کہتے نہیں ہے مگر یہ دنیا ہی کی زندگی ہے. وما نحن بمبعوثین, اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے, مر کھپ کر بس مٹی ہو جانا ہے, اصل زندگی تو یہی ہے بس. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم, انہیں جواب دیا جا رہا ہے, کاش کہ آپ دیکھیں جبکہ وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. قال الیس هذا بالحق, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا یہ اب حق نہیں ہے, کیا موت کے بعد دوبارہ زندہ کھڑے نہیں ہو میرے سامنے, تم کہتے تھے ایسا نہیں ہے بس صرف دنیا کی زندگی ہے. قالوا بلا وربنا, وہ کہیں گے نہیں ہمارے رب کی قسم. قال فذوقوا العذاب, پھر اللہ کہیں گے اب چکھو عذاب, بما کنتم تکفرون, بس اب اس کفر کے جو تم کرتے رہے. قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے, اور یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو کر رہے گی. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله, یقینا نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کو. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتہ, یہاں تک کہ جب آگی ان پر قیامت اچانک. قالوا یا حسرتنا, تو کہنے لگے ہائے افسوس. علی ما فرطنا فیہا, اس پر جو ہم نے تیاری کی اس کے بارے میں. وہم یحملون اوزارہم علی ظہرہم, اب وہ اٹھائے ہوں گے اپنے گناہوں کے بوجھ اپنے پیٹھوں پر. علی ساء ما یزرون, سنو بہت برا ہے جو بوجھ وہ اٹھائے ہوں گے. تو اللہ ہمیں اس کی جو ہے وہ احساس عطا فرمائے. ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے, اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وکیل نہیں ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سامنے دیکھے گا تو جہنم کو ٹھاٹے مارتا ہوا پائے گا, اپنے دائیں بائیں دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا کچھ نہیں پائے گا. اور اس طرح سے اس کا بے حساب لیا جائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم حاسبنی حساب ہے یسیرا, اے اللہ مجھ سے آسان حساب ہے. تو میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آسان حساب کیا ہے؟ آپ نے کہا عائشہ آسان حساب یہ کہ اللہ تعالیٰ نام اعمال کو دیکھے اور کہیں کہ جاؤ, یہ ہے آسان حساب. اگر پوچھ لیا یہ کیوں کیا تو آدمی تو تباہ و برباد ہو گیا, کیونکہ کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اپنے گناہوں کا. تو اللہ بس ایک نظر ڈالے اور کہیں بس جاؤ, تو یہ ہے آسان حساب. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا آسان حساب فرمائے. آگے دنیا کی حقیقت بیان ہو رہی ہے, ومل حیات الدنیا الا لعب و لہب, اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا. ولد دار الآخرت خیر, اور آخرت کا گھر کہیں بہتر ہے. للذین یتقون, ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھیں ایک سیریس زندگی ہوتی ہے, اس میں تھوڑی دیر کے لیے کسی تفریح کے طور پر ہم کھیل کود کر لیتے ہیں. تو اسی طرح دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے تھوڑا سا کھیل کود کر لینا. تو اصل زندگی جو ہے آخرت کی ہے, اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. آگے تسلی رسول ہے, قد نعلم انہ لا یحزنک, ہم جانتے ہیں کہ البتہ ضرور رنجیدہ کرے گی آپ کو. الذی یقولون, وہ بات جو وہ کہتے ہیں. فانہم لا یکذبونک, پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون, بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش مکہ شدید محبت کرتے تھے جب تک کہ آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا, اور وہ آپ کی بڑی قدر کرتے تھے, آپ کی بڑی عزت کرتے تھے, آپ کو الصادق الامین کہہ کر پکارتے تھے, انتہائی سچا اور جو ہے امانت دار. اس لیے جب بھی جھگڑے ہوتے تھے, وہ جو جھگڑا حجر اسود کی تنصیب پر ہوا تو تلواریں نکل آئی تھیں, لیکن پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ صبح جو آئے گا سب سے پہلے حرم میں اس سے فیصلہ کراتے ہیں. صبح ہی صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو تو لوگ پکار اٹھے کہ صادق آ گئے, امین آ گئے. تو یہ وہ قوم تھی جو آپ کے قدموں میں اپنی پلکیں بچھاتی, لیکن جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا, قرآن سنانا شروع کیا, قرآن کی طرف دعوت دی, تو اس قوم نے آنکھیں پھیر لی. اور یہی قوم آپ کو شاعر کہنے لگی, کاہن کہنے لگی, اور مجنون کہنے لگی, اور جو ہے مشہور جس پر جادو ہو گیا, یہاں تک کہ ساحر کذاب انہوں نے کہا کہ انتہائی جھوٹا جادوگر. تو جب آپ یہ باتیں سنتے تھے آپ کا سینہ غم سے بھجتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے, یہ تو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے. تو جامع ترمذی میں روایت ہے کہ ابو جہل کا قول وہاں آتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں اسے جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی جا رہی ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, اے نبی جھٹلائے جا چکے ہیں بہت سے رسول جو آپ سے پہلے آئے. فَصَبَرُوا, بس آپ صبر, بس انہوں نے صبر کیا. عَلَامَ كُذِّبُوا وَعُوذُوا, اس جھٹلائے جانے پر اور تکلیفیں دیے جانے پر. حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا, یہاں تک کہ آپ پہنچی جو ہے انہیں ہماری مدد. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ, اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی باتوں کو. وَلَقَدْ جَاءَتْ, اور آ چکے آپ کے پاس. من نبع المرسلین, یعنی حال ان رسولوں کا. اللہ تعالیٰ یہ سابقہ انبیاء کے قصے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کی دلجوئی ہو کہ یہ سخت حالات تو سب پر آتے ہیں, اور سابقہ انبیاء نے بھی برداشت کیا اور آپ بھی اسی طرح برداشت کریں. اب ان کا مستقل مطالبہ تھا کہ آپ کوئی معجزہ تو لا کر دکھائیں. تو اس کی آگے سورہ فرقان میں تو ایک باقاعدہ 12 ان کے مطالبات کی فہرست آ رہی ہے, یہاں پر بھی ان کے اس مطالبے کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اور اگر گرا ہے آپ پر ان سے اعراض کرنا. فَإِن اسْتَطَعْتَ, تو اگر آپ میں استطاعت ہے. اب یہ ذرا سخت الفاظ ہیں, بات یہ تھی کہ وہ مطالبات کر رہے تھے اور اللہ کے لیے وہ مطالبہ پورا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیال تھا کہ اللہ ایک نہ ایک ان کا مطالبہ مان ہی نہیں, تو کیا مشکل ہے. وہ کہتے تھے کہ ایک سیڑھی لگے آسمان پر, اس پر آپ ہماری نظروں کے سامنے چڑھ جائیں, اور اوپر سے ایک کتاب لے کر آ جائیں, ہم اسے چھو کر بھی دیکھ لیں. یا وہ کہتے تھے اس صحرا میں آپ کے لیے ایک باغ لگ جائے, اس میں انگور اور کھجور آ جائیں, ہم مان لیں گے آپ اللہ کے رسول. کوئی پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے, اس طرح کے بہت سارے مطالبے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا پورا کرنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا کہ ایک کوئی دکھائی دیا جائے یہ شاید خاموش ہو جائے. تو آپ دیکھیں, سنایا آپ کو جا رہا ہے یا کہا آپ کو جا رہا ہے, سنایا ان مشرکین کو جا رہا ہے کہ تمہارے یہ مطالبات پورے ہونے والے نہیں. تو فرمایا کہ ان تب تغیا نفقم فل ارض، اگر آپ سے ہو سکے تو آپ تلاش کر لیں کوئی سرنگ زمین میں، او سلمن فی السماء، یا کوئی سیڑھی جو ہے آسمان میں لگا لیں، فتعتیہم بھی آیا، بس آپ خود لے آئے کوئی معجزہ. تو گویا اللہ دکھانے والا نہیں ہے، اگر آپ اتنا ہی وہ ہو رہے ہیں تو آپ خود سے کوئی سرنگ تلاش کر لیں یا آسمان پر چڑھ کر ان کے لیے اپنی جانب سے کوئی معجزہ لے آئیں. ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لجمعہم علی الہدیٰ، تو ان سب کو جمع کر دیتا ہدایت پہ. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، زبردستی اللہ ہدایت نہیں دیتا، یہ خود سے غور و فکر کریں، حق بات کو پہچانے اور پھر آئیں تو پھر فائدہ. فلا تکونن من الجاہلین، بس آپ نہ ہو جائیں جذباتی لوگوں میں سے. آگے کفار چلتے پھرتے مقبرے، انما یستجیب الذین یسمعون، اور مانتے تو وہی لوگ ہیں جو سنتے بھی ہیں. والموتا یبعثہم اللہ، اور مردوں کو تو اللہ ہی زندہ کرے گا. ثم الیہ یرجعون، پھر اسی اللہ کے حضور میں وہ لوٹائے جائیں گے. گویا کفار کو یہاں کیا کہا جا رہا ہے، یہ مردے ہیں، یا آپ کی بات سنی نہیں رہے، ورنہ یہ تو زندہ تو سنتا ہے، اس پہ اثرات ہوتے ہیں، اور یہ قرآن سن رہے ہیں، ان پہ اثرات ہی نہیں ہو رہے. تو بہرحال عطا اللہ شاہ بخاری جو ہے ان کا قول یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے 40 سال زندوں کے قبرستان میں قرآن سنا ہے، اور تم قرآن سن کے اونگتے ہو اور گانے والی کا گانا سن کے جھومتے ہو. تو یہ اب حقیقت ہے، آدمی قرآن سنتا ہے تو نیند آنے لگتی، اور گانے سنے اور ادھر ادھر کی باتیں سنے تو پھر لطف آتا ہے. تو وہ یوں جو ہے ڈانٹتے تھے، بڑا صحیح، یہاں پر وہی اسی طرح کی بات ہے کہ تم کیسے یہ چلتے پھرتے مقبرے بنے ہوئے ہو، تو کہ اس قرآن کو نظر انداز کر رہے ہو. آگے فرمائشی معجزے کا دبا مطالبہ، اس کی تکرار ہو رہی ہے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اب وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ، اے نبی کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ اتار دے کوئی معجزہ کوئی نشانی. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن میں سے اکثر نہیں جانتے کہ اللہ ایسا کیوں نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے کہ جب مطالبہ پر معجزہ دکھایا جائے قوم نہ مانے تو وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ان پر عذاب ہے، انہیں مہلت مل رہی ہے کہ بھئی معجزات تو بہت ہیں، قرآن معجزہ نہیں ہے، اسی پر غور کرو. آگے پھر جو ہے بیان ہو رہا ہے، ان کے اس مطالبے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قدرت کے معجزات چار طرف موجود ہیں، انہیں دیکھو. وما من دابت انفلاد، اور نہیں کوئی جانور زمین پر چلنے پھرنے والا. ولا تائری یتیرو بھی جناحی، اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے. الا اممن امثالکم، مگر وہ مثالیں تمہاری طرح، تمہاری طرح کی، یعنی جس طرح ہمیں تخلیق کیا گیا پھر ہم اللہ ویرس دیتا ہے پھر ہم پر موت آئے گی، اسی طرح یہ چوپائے اور یہ جانور بھی ہیں، انہیں اللہ ہی نے تخلیق کیا، وہ بھی انہیں رزق عطا فرماتا ہے، انہیں بھی موت آئے گی. تو یہ بھی مثالیں، انہیں دیکھو اور کرو. ما فرطنا فی الکتاب، اور نہیں کمی کی ہم نے کتاب میں، من شے کسی بھی شے کی. ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے ربی کے پاس جمع کیے جائیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. صم وبکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں. من یشاء اللہ یضلله، جسے اللہ چاہے گمراہ کرتا ہے. ومن یشاء یجعله علی صراط مستقیم، اور جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ فرما اور ہمیں ہدایت کا راستہ نصیب فرما. آگے آیات 40 اور 41 میں مشکل کے وقت میں صرف اللہ کو پکارا جانا، اس کا ذکر آ رہا ہے. پس منظر میں حضرت اکرمہ کا واقعہ بھی ہے، وہ جب فتح مکہ ہوا ہے اور کفار سے کہا جا گیا یا تو ایمان لے آؤ ورنہ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ، کفر اتنا ہی عزیز ہے تو جہاں کفر ہے وہاں چلے جاؤ. چنانچہ حضرت اکرمہ بھی دیگر مشرکین کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور نکلے مکہ چھوڑ کر. ابھی ریڈ سی میں ہی تھے درمیان میں کہ طوفان آ گیا، اونچی اونچی موجیں اٹھنے لگی. پہلے تو لوگوں نے حبل عزا لات منات کو پکارا، لیکن بعد میں سب نے چھوڑ کر اللہ کو پکارنا شروع کر دی. تو حضرت اکرمہ نے کہا کہ بھائی وہ لات عزا حبل اس کا کیا ہوا، کہ بھائی اب ایک ہی کام دے گا وہ اللہ. تو انہوں نے کہا اسی کی دعوت تو محمد دے رہے تھے کہ سب کو چھوڑ کر اللہ کو پکارو. وہی انہوں نے کہا کیا کہ بھیا میں واپس جا کر ایمان لے آؤں گا. چنانچہ اللہ نے اس کو زندگی دی اور وہ واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے ایمان لائے. تو یہ اب تیسرا سرچنگ کوشچن بھی ہے کہ عذاب کے وقت کسے پکارو گے. تو واقعی جب آدمی پھنستا ہے نا اور عذاب میں آتا ہے سب بھول جاتا ہے اور صرف اللہ ہی یاد آتا ہے اس وقت. قل ارائیتکم, اے نبی ان سے کہیے ذرا دیکھو تو, ان آتاکم عذاب اللہ, اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب, او آتتکم الساعہ, یا تم پر آ جائے قیامت, اغیر اللہ تدعون, تو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارو گے, ان کنتم صادقین, اگر تم واقعی سچے ہو, بل ایاہو تدعون, بلکہ اسی اللہ کو تم پکارو گے, فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ, پھر وہ دور کر دے گا وہ تکلیف جس کے لیے تم اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہے گا, وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ, اور تم بھول جاؤ گے جتنے تم اس اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. تو یہ حقیقت ہے, یہ مشرکین کا بھی وہ یہی کہتے تھے کہ یہ بت تو ہماری سفارشی ہیں, یعنی مشرک کون ہوتا ہے, مشرک وہ جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیتا. تو مشرک اور موحد میں فرق صرف ہی اور بھی کا ہے, تو موحد کہتے ہیں اللہ ہی ہے, مشرک کہتا ہے اللہ بھی ہے, تو وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر سکتے. تو آگے جو ہے وہ سبب سختی بیان ہو رہا ہے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, اور ہم بھیج چکے ہیں کئی رسول امتوں میں آپ سے پہلے, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, اور ہم نے پکڑا انہیں سختی اور تکلیف میں, لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, تاکہ وہ گر گرائیں. یہ جو اللہ کی طرف سے سختی اور مصائب آتی ہیں یہ بھی رحمت ہے. یہ جب آدمی نافرمانی پر بک ٹوٹ جا رہا ہوتا ہے تو اللہ کوئی مصیبت بھیجتا ہے, کوئی تکلیف بھیجتا ہے, اور پھر اسے ایک موقع ملتا ہے کہ وہ غور و فکر کرے, ری تھنک کرے اپنی زندگی پر, اور بہت سو کو اس سے ہدایت مل جاتی. مجھے ابھی فوراً ذہن میں کیٹ سیون کا نام آ رہا ہے, یوسف اسلام, تو میں ان کا انٹرویو سنا, وہ کہنے لگے کہ میں تو گلوکار تھے وہ, اور پاپ سنگر تھے, اور یہ فن اپنے عروج پر تھا, اور بڑی کمائی ہو رہی تھی, پیسے کی ریل پیل تھی, اور کوئی زندگی میں اور توجہ نہیں تھی, بس ایک ہی مشن تھا کہ نئی نئی جو ہے کیسٹیں ریلیز کی جائیں, زیادہ سے زیادہ گانے بنائے جائیں. تو کہتے ہیں کہ مجھ پر پھر بیماری آ گئی, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا الحمدللہ میں بیمار ہو گیا, اور جب بیمار ہوا تو وہ پروڈکشن رک گئی اور وہ کچھ کاموں میں انقطاع آیا. تو کہتے ہیں میں گھر میں جب بستر پر لیٹا ہوا تھا تو میں نے کہا بور ہو رہا ہوں کچھ پڑھوں, چنانچہ ان کے بھائی جو ہے وہ چند سال پہلے اسرائیل گئے تھے, وہاں سے وہ قرآن لے آیا, اسرائیل سے قرآن دیکھے ہم, تو وہ بھی انگریزی ترجمے کے ساتھ. تو کہتے ہیں میں لیٹے لیٹا وہ میں نے پڑھنا شروع کیا, اللہ نے مجھے ہدایت دے دی, یہ سارے کام ہم چھوڑ کر دین کی خدمت پہ لگ گئے. تو یہ مصائب اور پریشانیاں یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے, یہ وارننگز ہوتی, اور اس میں اللہ انسان باز آ جائے, توبہ کر لے, اپنی غلط روش کی اصلاح کر لے تو بہت بہتری ہے, ورنہ پھر یہ کہ یہ چھوٹے چھوٹی وارننگ کے بعد پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے, پھر اسے مہلت نہیں دی جاتی. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا, پھر جب آیا ان پر ہمارا عذاب تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے, ولکن قصد قلوبهم, لیکن سخت ہو گئے ان کے دل, وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون, اور خوشنما کر دیا ان کے لیے شیطان نے وہ کام جو وہ کیا کرتے تھے. آگے سنت اللہ کا بیان, فلما نسوا ما ذکروا به, پھر جب انہوں نے بھلا دی وہ نصیحت جو انہیں کی گئی تھی, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, تو ہم نے کھول دی ان پر تمام چیزوں کے دروازے. تو اللہ جب کسی پہ عذاب بھیجنا چاہتا ہے تو کھلی ڈھیل دے دیتا ہے, وہ کہتا ہے بڑا مگر مال دولت ہے شرام, بالکل ہی بھول جاتا ہے آخرت کو اللہ, اور جب ان چیزوں میں بالکل مگن ہوتا ہے تو اچانک اللہ اس کی رسی پکڑ لیتے ہیں, اور پھر اسے بالکل مہلت نہیں ملتی. حتی اذا فرحوا, یہاں تک کہ وہ خوب خوش ہو جاتا ہے, بما اوتوا, ان چیزوں سے جو اسے دی گئی ہوتی ہے, اخذناہم بختہ, پھر ہم پکڑ لیتے ہیں اسے اچانک, فاذا ہم مبلسون, پھر وہ ہو جاتا ہے انتہائی مایوس. ڈر سے عبرت ہے, فقطع دابر القوم الذین ظلموا, پس کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا تھا, والحمد للہ رب العالمین, اور کل شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. آگے چوتھا سرچنگ کوشچن آ رہا ہے, یہ سننے کی صلاحیت, یہ دیکھنے کی صلاحیت, یہ کس نے دی ہے, کوئی اور ہے جو یہ دے سکتا ہے؟ تو یہ جو ہے پوچھا جا رہا ہے, قل ارائیتم, اے نبی کہہ دیجئے ذرا دیکھو تو, ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم, اگر اللہ سلب کر لے تم سے تمہارے سننے کی طاقت اور دیکھنے کی صلاحیت, وختم علی قلوبکم, اور مہر کر دے تمہارے دلوں پر, من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی, تو کون ہے معبود اللہ کے سوا جو تمہیں یہ چیزیں لوٹا سکے, کروڑوں روپے دے کر بھی آنکھیں واپس لا سکتے ہو, اربوں روپے خرچ کر کے بھی یہ سننے کی صلاحیت لا سکتے ہو, تو یہ اللہ ہی ہے جس کی دین ہے, فری دیا ہوا اللہ نے, اور اس پر تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا, لیکن ہم انہی چیزوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے. کان سے آنکھ سے تو اللہ کی برپا بداری ہونی چاہیے, کتنی بڑی اللہ نے دولت دی, لیکن اس کی نافرمانی میں استعمال ہو رہا ہے. تو فرمایا من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی انظر کیف نصرف الآیات, یعنی ابھی دیکھیے ہم کیسے پھیر پھیر کر لاتے ہیں اپنی آیتیں, ثم هم یزدفون, پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں. چودواں کو لا رہا ہے, کل ارائیتکم, اے نبی کہہ دیجئے ذرا تم دیکھو تو, ان آتاکم عذاب اللہ بختن او جہرا, اگر آئی جائے تم پر اللہ کا عذاب یک یک یا پھر جو ہے اعلانیہ, هل یہلکو الا القوم الظالمون, تو کیا ہلاک ہوگا کوئی سوائے ظالم لوگوں کے, تو نیکوکار تو فائدے میں رہیں گے لیکن تباہی اور اصل اللہ کی کا غضب وہ کس پر ہوگا, نافرمانوں پر ہوگا. آگے حقیقت رسالت بیان ہو رہی ہے, مشرکین جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے اور ایسے ہی تو عذاب لے آئے آپ جو ڈراتے رہتے ہیں, کہ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ میرا کام پہنچانا ہے, عذاب لانا کب لانا وہ اللہ کا کام ہے. وما نرسل المرسلین, اور نہیں بھیجتے ہم رسول, الا مبشرین و منذرین, مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر. فمن آمنا واصلح, جو کوئی ایمان لایا اس نے اصلاح کر لی اپنے اعمال کی, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوگا. والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو, یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون, تو پہنچے گا انہیں عذاب بدلے ان کی نافرمانیوں کے جو وہ کرتے تھے. آگے منصب رسالت کی حقیقت, قل لا اقول لکم, اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا, اندی خزائن اللہ, کہ میرے پاس اللہ کے خزانے, ولا عالم الغیب, اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کل غیب کا علم ہے, ولا اقول لکم انی ملک, نہ میں یہ کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں. تو آپ نبی ہیں, تو وہ کہتے تھے آپ کے پاس تو بڑے خزانے ہونے چاہیے, آپ کیسے نبی ہیں, ہم آپ سے زیادہ مالدار ہیں, آپ کے پاس تو سونے کے پہاڑ ہونے چاہیے, اور یہ کہ آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا. اور اسی طرح ان کے اشکال کا کہ آپ تو فرشتے ہوتے تو اچھے تھے, انسانوں میں تو بہت ساری کمزوریاں ہیں. تو ان تینوں کا جواب دلایا جا رہا ہے کہ بھئی رسول کون ہوتا ہے, وہ انسان ہی ہوتا ہے لیکن وہ منتخب ہوتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے, باقی اس کے پاس نہ تو سارے خزانے ہوتے ہیں نہ کل علم کے, علم غیب وہ جانتا ہے, اسے غیب کی وہی خبریں ہوتی ہیں جو اللہ انہیں بتا دیتے ہیں, اور نہ ہی وہ فرشتہ ہوتا ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی, فرق کیا ہے, فرمایا کہ میں تو پیروی کرتا ہوں مگر اسی حکم کی جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف. انسان میں اور رسول میں بنیادی فرق کیا ہے, رسول وہ چنے ہوئے انسان ہے جن پر اللہ وحی نازل فرماتا ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير, اے نبی کہیے ان سے پوچھئے کیا برابر ہو سکتا ہے دیکھنے والا اور اندھا, اندھے اور بینا میں تو فرق ہوتا ہے, بینا کو نظر آ رہا ہے کون بیٹھا ہوا ہے, کتنے لوگ ہیں, کہاں جانا ہے, رستہ کہاں ہے, کھڈا کہاں ہے, اور ایک نابینا ان سب سے محروم ہے اسے کچھ پتا نہیں. تو اسی طرح وہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ بینا کی طرح ہے, جو نہیں مانتا وہ نابینا کی طرح ہے. افلا تتفکرون, پس کیا تم سوچتے نہیں. آگے قرآن سے ہدایت کسے ملتی ہے یہ بیان ہو رہا ہے, اور پچھلی آیت جو کہا گیا بینا اور آما اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ حقیقی دیکھنے والا اللہ ہے, وہ سب کو دیکھ رہا ہے, باقی ساری مخلوق اللہ کے سامنے نابینا ہے, انہیں کچھ نہیں پتا, نہ ماضی کا وہ دیکھ رہے ہیں نہ مستقبل کا وہ دیکھ رہے ہیں, بس یہ جو لمحہ ابھی گزرا ہے یہی ہمارے علم ہے. تو حقیقت میں دیکھنے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی. آگے قرآن سے ہدایت کسے ملتی ہے, وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ, اے نبی ڈرائیے اس قرآن کے ذریعے سے ان سے جو خوف رکھتے ہیں, اَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ, اس بات کا کہ وہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کے ہاں, لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ, اور نہ ہوگا ان کے لیے وہاں نہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی, لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, تاکہ وہ بچتے رہیں. تو قرآن سے کون ہدایت لے گا جسے اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہے. آگے فقراۂ مومنین کی عزت افزائی کی جا رہی ہے, بڑے بڑے مشرکین کفار جو ہے یہاں پر تقریباً 6 وجوہات بلکہ اس سے زیادہ وجوہات آ رہی ہیں ان کے اسلام نہ لانے, اس میں ایک وہ کہتے تھے کہ ہم کیوں آئے آپ کے پاس, یہ ہمارے یہاں کے کمی کارے غریب غربا یا آپ کی محفل میں بیٹھے رہتے ہیں, ہم بڑے سردار امیر لوگ ہیں, انہیں نکالیں اپنے پاس سے پھر ہم آپ کی محفل میں بیٹھیں گے پھر بات کریں گے. تو اس پر اللہ کی طرف سے جو ہے فقرا اور غربا کی عزت افزائی کی جا رہی ہے, اور انہیں گویا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی تمہارے کہنے پر غربا کو ہٹانے والے نہیں ہیں. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی, اور نہ ہٹائیے ان کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام, یریدون وجہ، وہ چاہتے ہیں اس اللہ کی خوشنید مودی، ما علیکم من حسابہم من شیء، اور نہیں آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ بھی، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ ہے، فتطردہم فتکون من الظالمین، بالفرض اگر آپ نے انہیں ہٹا دیا تو آپ ہو جائیں گے نا انصافوں میں سے. تو گویا یہ سنا دیا گیا مشرکین سردار کو تمہارے کہنے پر، یہ جو صاحب ہیں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے نہیں ہٹانے والے. اب دنیاوی مال و اسباب جو ہے وہ ایک رکاوٹ تھا ان کے ایمان لانے میں، کہ بھئی یہ تو مسلمان تو وہی ہوتے ہیں جو غریب ہیں، جو ہمارے غلام ہیں. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے آزمایا بعض لوگوں کو بعض سے، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں، أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کیا یہی لوگ ہیں جن پہ احسان فرمایا اللہ نے ہمارے درمیان، بس اللہ کو یہی ملے تھے جنہیں ایمان کی توفیق دے دی. تو گویا یہ سردار کہتے تھے یہ کیا بات ہے، غریب غربا ہی ملے یا انہی کو توفیق ملی ایمان کی، بڑے بڑے سردار ہوتے پیسے والے لوگ ہوتے تو بات جو ہے بنتی. تو فرمایا الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا نہیں اللہ بہتر جاننے والا شکر کرنے والوں کو، اللہ ہدایت کسے دیتا ہے جو شکر کرنے والا. اور جو ہے یہ مال و دولت تو اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے جتنا چاہے اللہ نے دیا، جسے چاہا کم دیا. باقی اصل چیز تو یہ کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے، کون اس کی نعمتوں پر زیادہ شکر کرتا ہے. جو یہ کرتا ہے وہ سب سے بڑی دولت کا مستحق ہوتا ہے، وہ ہے ہدایت، ہدایت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. آگے مومنین کے لیے بشارت، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آئے آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو اے نبی آپ ان سے کہیے کہ تم پر سلام ہو. تو نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو سلام بھیجے. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً، اور لازم کر لی ہے تمہارے رب نے اپنے ذمے رحمت، انہ من عمل منکم سوء بجہالہ، کہ جو کوئی کر بیٹھے تم میں سے کوئی برائی جذبات میں بہ کر، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر توبہ کرے اس گناہ کے بعد اور اپنی اصلاح کر لے، فانہ غفور رحیم، تو بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم کرنے والا ہے. تو گویا ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ تم پر سلام ہو، تمہارا رب تمہارے گناہوں سے معاف کر دے گا، بس تم ایمان لاؤ، اپنے معاملات کی اصلاح کرو. دوسری وجہ بیان ہو رہی ہے گمراہی کی یا انکار کی، فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم نے کھول کر بیان کر دی اپنی آیتیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ واضح ہو جائے طریقہ مجرموں کا. تو مجرموں کے پاس چوائس تھی، سیدھا راستہ یا برا راستہ، انہوں نے خود برا راستہ اختیار کیا. تو برائی کو پسند کرنا یہ دوسری وجہ ہے ان کی اسلام سے انکار کرنے کی. آگے یوں تو کافی کل ہیں، یہ 19واں کل ہے، لیکن چار کل اب آ رہے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شرک کے دائیوں کو صاف جواب دلوایا جا رہا ہے. قل انی نحیت، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. قل، اے نبی کہہ دیجئے، لا اتبعوا احواءکم، کہ میں نہیں پیروی کروں گا تمہاری خواہشوں کی، قد زللت اذن، ورنہ میں تو بھٹک جاؤں گا تب، وما انا من المهتدین، اور میں نہیں رہوں گا ہدایت پانے والوں میں سے اگر میں تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں. اور مزید آپ سے کہا جا رہا ہے قل انی علی بینۃ من ربی، نبی کہہ دیجئے میں تو کھلی دلیل پر قائم ہوں اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بھی، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، ما عندی ما تستعجلون بھی، اور میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو، یعنی عذاب جو تم کہہ رہے ہو کہ لے آؤ عذاب، ہم تو نہیں ماننے والے، ان الحکم الا للہ، اور نہیں حکم مگر اللہ ہی کا، یقص الحق، اور وہی بیان کرتا ہے حق بات، وہو خیر الفاصلین، اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا. تو جب اللہ فیصلہ کرے گا تم پر عذاب کا تو وہ بھی آ جائے گا. ابھی تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم تمہیں دعوت دیں اور تم جو ہے وہ اللہ کی بات پر چاہو تو مانو چاہو رد کرو. آگے 22واں کل آ رہا ہے، تو بات یہی ہے کہ آج اگر ہمارے ہاتھ میں عذاب دینا ہوتا تو مسلمان کب چھپنے والے تھے، فوراً ہی کفار پر عذاب جو ہے وہ اس کا دعویٰ کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنے ہی ہاتھ میں رکھی، اس لیے فرمایا قل لو ان عندی ما تستعجلون بھی، اے نبی کہہ دیجئے اگر ہوتی میرے پاس وہ بات جس کی تم جلدی کر رہے ہو، لا قضی الامر بینی و بینکم، تو معاملہ طے ہو چکا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان. واللہ عالم و بالظالمین, اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو, یعنی یہ میرے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے, ورنہ کبھی کا عذاب تم پہ آ چکا ہوتا. تو یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب اس نے عذاب بھیجنا اور کتنی مہلت دینی ہے اپنے بندوں کو توبہ کی اور اپنی طرف پلٹنے کی. وسعت علم باری تعالیٰ کا بیان. وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, اسی اللہ کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, اور نہیں جانتا انہیں کوئی بھی سوائے اس کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ بحر و بر میں ہے. اب یہ سمجھ لیجئے یہ علم و غیب یہ بھی ایک بڑا پیچیدہ معاملہ رہا ہے, لیکن جیسے ہم نے کہا تھا کہ تین چیزوں کو یاد رکھیں اللہ کی شرف سے صفات کے اعتبار سے, کیونکہ قرآن میں بعض آیتیں آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے, اور بعض آیتیں آتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ غیب کر اپنے نبی کو دیا اپنے رسولوں کو دیا. تو اس میں جو ہے کیا طرز عمل ہونا چاہیے, بعض لوگ اس عقیدے کے ہیں کہ بھائی علم غیب سے اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں, بعض یہ عقیدہ رکھتے نہیں باقیوں کو بھی علم غیب ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اگر ہم جائزہ لیں وہ جو ہم نے شرک سے صفات دیکھا تھا کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں اور وہ قدیم ہے اور وہ لامحدود ہے, جبکہ بندوں کی جو صفات ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں اور وہ محدود ہیں اور حادث ہیں. تو اسی پر اگر علم غیب کو لیا جائے تو کل علم غیب اللہ ہی کے پاس ہے, لیکن وہ اللہ کا ذاتی ہے اور ہمیشہ سے, لیکن وہ اپنے بندوں میں سے انبیاء رسولوں کو جتنا چاہتا ہے علم غیب دے دیتا ہے, وہ عطائی. اور علم غیب جب کسی کو بتا دیا جاتا ہے وہ انباء الغیب کہلاتی ہے, علم تو اللہ کا ہے, اللہ اس میں سے کسی کو دیتے تو وہ خبر ہوتی ہے غیب کی, اور نبی کے ایک معنی ہوتے ہی غیب کی خبر دینے والا. پھر یہ کہ وہ نبی کا اپنا ذاتی علم نہیں ہوتا, اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے. پھر لامحدود نہیں ہوتا, جتنا اللہ نے دیا اتنا ہی ہوتا ہے, اور ہمیشہ سے نہیں ہوتا, جب اللہ دیتا ہے جب انہیں ملتا ہے. تو یہ ساری بحث اس میں حل ہو جاتی. تو فرمایا کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, اور صلی اللہ کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, اور نہیں جانتا انہیں کوئی بھی سوائے اس کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں اور تری میں. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, اور نہیں گرتا کوئی پتہ بھی مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اب دیکھیں کتنے درخت ہیں, کروڑا درخت ہے, درختوں کے اوپر کروڑوں پتے, اربا ارب پتے. اس دنیا میں کہیں پر بھی کوئی پتہ ہلتا بھی ہے گرتا بھی ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, اور نہ کوئی دانہ اندھیروں میں زمین کے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ, اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ, مگر وہ سب ایک واضح کتاب کے اندر کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے, کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں. تو خدائی انتظام خشک و تر ہے, میرے مولا خدائی درد سر ہے, مگر بندگی استغفر اللہ یہ درد سر نہیں درد جگر ہے. تو خدائی تو بہت مشکل کام ہے, انتظام کرنا, پوری کائنات کو دیکھنا, ایک ایک مخلوق کو ایک چونٹی تک کو رزق دینا اور سارے مسائل سے علم رکھنا, تو انسان تو یہ تو اس کے درد سر جو ہے یہ سمجھتا ہے. لیکن بڑا خوب جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بندگی استغفر اللہ یہ درد سر نہیں درد جگر ہے, بندگی کرنا بھی کوئی کم بات نہیں, اس میں جو ہے وہ پتا پانی کرنا پڑتا ہے, جگر مارنا پڑتا ہے, اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی اختیار کرنی پڑتی. تو اللہ تعالی ہمیں بندگی کی توفیق عطا فرمائے. بعثت بعد الموت کی عقلی دلیل آ رہی ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ, اور وہی ہے جو قبض کر لیتا ہے تمہاری روحوں کو رات میں. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن میں. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ, پھر وہ اٹھا دیتا ہے تم کو اس میں. لِيُغْزَى أَجَلٌ مُسَمَّى, تاکہ پوری ہو جائے مقررہ مدت. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ, پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے ہیں. تو بہرحال یہ بات آ رہی ہے کہ نیند کو اللہ تعالی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی بہن قرار دی. تو فرق کیا ہے, جب ہم سو جاتے ہیں تو ایک طرح کی موت ہے, چھوٹی موت ہے بس. اب آدمی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں ہے, کمرے میں کون آیا کون گیا, بیوی کہاں ہے, بچے کہاں ہے, مال کہاں ہے, کاروبار کہاں ہے, کچھ کوش نہیں ہے. ایک طرح کی ایک موت ہے جو اس پہ تاری. اور موت کیا ہے, وہ تھوڑی سی لمبی نیند ہے. تو وہ جس طرح ابھی سو رہا ہے ایسے ہی سو رہا ہے. تو یہ نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا. اور اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نیند میں روحیں قبض ہو جاتی ہیں, پھر جنہیں اللہ تعالیٰ مزید زندگی چاہتا ہے ان کی روحیں لوٹا دیتا ہے, اور بعضوں کی روحیں جو ہے نیند میں ہی قبض ہو جاتی ہیں اور وہ موت کی حالت میں چلی جاتے ہیں. تو ایک طویل روایت ہے، بس اس کا ایک ٹکڑا بس سنا دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا، لوگوں تم کیسے آخرت کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم رات کو سو جاتے ہو اور صبح اٹھ کھڑے ہوتے ہو، تو یہ ریہرسل ہے موت کی، تو کیا اسی طرح ہم ایک دن سو جائیں گے اور پھر میدان حشر میں اٹھ کھڑے ہوں گے؟ تو یہ تو ہم روزانہ پریکٹس کر رہے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں گویا موت آ جاتی اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو آخر موت کے بعد اٹھ کھڑے ہونے کا کیسے اگر ہم انکار کر سکتے ہیں؟ اور دعا بھی اسی طرح کی ہے، رات کو جب ہم سونے لیٹتے ہیں تو اللہم بسمی کا اموت ہوا آیا، اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں، ہاں یہی الفاظ ہیں، موت اور زندگی کے الفاظ ہیں دعا. تو بہرحال ایک رکو اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اس نے وہی بھیجتا ہے تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے. تو یہ محافظ فرشتے ہیں، ایک کرامن کاتبین سے واقف ہیں دو فرشتے جو لکھتے رہتے ہیں یا جو لفظ ہم نکالتے ہیں جو ہم کام کرتے ہیں لکھ رہے ہیں، اسی طرح محافظ فرشتے بھی ہیں جو ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں. بعض دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گاڑی خراب آتی ہے، کھا کر یوں جا کر ٹکراتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بچا ہی نہیں ہوگا، لوگ کپڑے جھاڑتے ہوئے نکل آتے ہیں گاڑی سے، انہیں خراش تک نہیں آتی. تو یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ کے اس سے ہوتا ہے، اور فرشتے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. جتنی تکلیف اللہ نے مقدر کی ہوتی ہے اتنی پہنچتی، اس سے زیادہ پہنچ نہیں سکتی. حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب آ جائے تم میں سے کسی پر موت، توفتہ رسولنا وہم لا یفرطون، تو قبض کر لیتے ہیں کہ روح ہمارے بھیجے ہوئے اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. آگے بیان ہو رہا ہے، اللہ جلد حساب لینے والا ہے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور پھر وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے. اللہ لہ الحکم، خوب سن لو اسی کا حکم ہے. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. پھر پانچواں سرچنگ کوشچن آ رہا ہے، اندھیروں میں بچانے والا کون ہے؟ کل 23واں کل، اے نبی کہہ دیجئے، مَن یُنجیکم من ظلمات البر والبحر، کون نجات دیتا ہے تمہیں بحر و بر کے اندھیروں میں؟ تدعونہ تضرعا و خفیہ، جسے تم پکارتے ہو گڑگڑاتے ہوئے اور مخفی طور پر، لئن انجانا من ہذی، اگر وہ ہمیں نجات دے اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس بحر و بر کے اندھیروں سے بھی اور ہر قسم کی سختی سے بھی. ثم انتم تشرکون، لیکن پھر تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو. یہ انسان کی بڑی ناشکری ہے، مصیبت میں پڑتا ہے، اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، اللہ اسے مصیبت سے نکال دیتے ہیں، تو کہتا ہے میں نے یوں کیا یوں کیا، یوں دوڑا، یوں دوڑ دھوپ کے اس سے ملا، پھر جا کے یہ کام ہوا. کریڈٹ خود لے لیتا ہے یا کسی اور کو دے دیتا ہے، اللہ کو نہیں دیتا. حالانکہ کریڈٹ دینا کسی چاہیے، اللہ ہی کو دینا چاہیے. عذاب الہی کی تین صورتیں بیان ہو رہی ہیں. فرمایا قل هو القادر، اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ قادر ہے، علی یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اس پر کہ وہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے. اوپر سے عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ بارش ہے، اولے ہیں، برف ہے، اور اسی طرح اوپر سے آندھی ہے، شہاب ثاقب ہے، آپ کو بتائیں یہ سب جو ہے زمین پر آ کر ایک بڑا عذاب جو ہے وہ لا سکتے ہیں. تو یہ عذاب کی ایک قسم ہو گئی اوپر والے. او من تحت ارجلکم، یا پھر تمہارے پیروں کے نیچے سے. پیروں کے نیچے سے عذاب کون سا ہے؟ زلزلہ ہے، سیلاب ہے، سمندری طغیانی ہے، خصف ہے. خصف کہتے ہیں زمین دھس جاتی ہے نیچے اور جو کچھ ہوتا ہے وہ اندر نکل لیتی ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی 2006 میں غالباً زلزلہ آیا تھا، پورے پورے گاؤں زمین جو ہے وہ اس کے اندر سما گیا. تو یہ سب جو ہے عذاب کے قسم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور تیسری قسم آ رہی ہے، او یلبسکم شیعہ، یا وہ کر دے تمہیں مختلف فرقے فرقے، فیذیقا بعضکم بعض بعض، پھر چکھائے تمہیں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ. تو یہ آپس میں جھگڑے، اختلافات، فرقہ بازی اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے عذاب کے لیے کافی ہو جاتا ہے انسان. انظر کیف نصرف الآیات، ہے نا بھی دیکھیے ہم کس طرح بیان کرتے ہیں آیتیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں. آگے رسول کے لیے تسلی، وکذب به قومک، اور جھٹلایا اس کو یعنی اس قرآن کو آپ کی قوم نے، وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے. قل لست علیکم بوکیل، اے نبی کہہ دیجئے میں نہیں ہوں تم پر کوئی خود مختار، کوئی جو ہے وکیل یعنی ذمہ دار، میرا کام پہنچا دینا ہے. لکل نبی مستقر، اور ہر ایک خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے. فسوف تعلمون، پر تم بھی جلدی جان لو، یعنی تم پر عذاب کا بھی ایک وقت معین ہے. جب وہ آئے گا تمہیں بھی پتہ چل جائے گا. غیرت ایمانی کا تقاضا بیان ہو رہا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, اور جب اے مخاطب تم دیکھو ان لوگوں کو جو نکتہ چینی کرتے ہیں ہماری آیات میں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو ان سے اعراض کرو. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ, یہاں تک کہ وہ کسی اور گفتگو میں لگ جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے, فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, تو نہ بیٹھے رہو یاد آ جانے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ. لوگ جب اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا نہ جائے. ہم نے سمجھا تھا اگر کوئی اپنی خوشی سے بیٹھے گا تو یہ کفر ہے, اور جو ہے وہ کراہت کے ساتھ بیٹھا ہے بلا عذر تو یہ فسق ہے, اور اگر مجبوراً دنیا کی کوئی ضرورت ہے وہ وہاں نوکری کرتا ہے, اس کا جو ہے دنیاوی ضرورت کے لیے وہاں ٹھہرنا ضروری ہے تو مبائے اس کے لیے, وہ زبردستی اسے بٹھایا گیا تو وہ معذور ہے. اور وہ اس لیے بیٹھا ہے کہ یہ جب قرآن کی آیات کا مذاق اڑائیں گے تو میں انہیں سمجھاؤں گا, انہیں وارن کروں گا, تو یہ عبادت. تو آگے استثناء بیان ہو رہا ہے. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, اور نہیں ان لوگوں پر جو ڈرتے ہیں اللہ سے اس نقطہ چینی کے حساب میں سے کچھ, ولیکن ذکرہ, لیکن صرف نصیحت کرنا, لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, شاید کہ وہ بھی باز آ جائیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا, اور چھوڑ دی جو لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا. ایک مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہوتے دین میں, نماز پڑھ لی, دعوت و تبلیغ کا کر لیا, اقامت دین کی فکر ہی نہیں ہے, بس سارا جو ہے وہ دین کو مذاق بنایا, کھیل کود کی طرح لیا. ایک یہ کہ دین ہی کھیل کود بنا لیا, ڈول ڈھمک کے ہو رہے ہیں اور ناچ گانے ہو رہے ہیں اور دھمال ڈالے جا رہے ہیں, اسی کو دین کہا جا رہا ہے. تو بھائی دین یہ اس طرح نہیں ہے, دین تو بڑا سنجیدہ ہے, اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق دین کے معاملات. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, اور دھوکا دیا انہیں دنیا کی زندگی نے. وَذَكِّرْ بِهِ, اور نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے. أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ, ایسا نہ ہو کہ ہلاک ہو کوئی اپنے کیے کے بدلے. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ, کہ نہیں ہوگا اس کا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ, اور اگر وہ ادا کرے پورا پورا تاوان, لا يُؤْخَذُ مِنْهُ, تو بھی نہیں قبول کیا جائے گا اس سے. اولئک الذین ابصروا بما کسبوا, اور یہی لوگ ہیں کہ ہلاک کیے گئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ, ان کے لیے ہوگا پینا کھولتے ہوئے پانی کا. وَعَذَابٌ أَلِيمٌ, اور دردناک عذاب. بما کانوا یکفرون, بسبب اس کفر کے جو کرتے رہے. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تقوی اور اللہ رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے.